نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله مولانا العظيم. سرزمین بنگلور انڈیا اور سرزمین لاہور پاکستان، اور انڈیا اور پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں آج کی رات جو شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شمار شہروں میں ویڈیو لنک کے ذریعے میلاد پاک کی کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں، اور وہ تمام کانفرنسز ہماری بنگلور میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں. میں ترتیب سے انڈیا اور پاکستان دونوں سمتوں میں اس عظیم اہتمام پر مبارکباد ابھی انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا. اولاً بنگلور کی سرزمین پر پوری ریاست کرناٹکا اور انڈیا کی جملہ ریاستوں سے اور سینکڑوں شہروں سے منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس عالمی میلاد النبی کانفرنس میں سب مشائخ عظام اور علماء کرام اور عوامی رہنماؤں اور صحافیوں اور دیگر معززین اور جملہ خواتین و حضرات، ان کی شرکت پہ میں صمیم قلب سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات نے اور کارکنان نے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل سے محبت کرنے والے مخیر حضرات نے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد میں جس قدر مالی، جانی، وقتی اور اپنے وسائل کی قربانیاں دی ہیں، خدمات پیش کی ہیں، ان سب کو بھی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی یہ خدمات اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے. علاوہ ازیں انڈیا کی کرناٹکا اسٹیٹ کی حکومت اور بالخصوص یہاں کے چیف منسٹر اور ہوم منسٹر اور یہاں کے پولیس کے کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ جتنے ادارے ہیں، ان سب کے افسران کو جنہوں نے اس عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس کے انتظامات میں معاملت کی ہے، اس کے نظم و نسق کو اور اس کے امن اور سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے تعاون کیا ہے، ان سب کو اس کار خیر پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کی 9 اسٹیٹس میں میرا دورہ تھا اور بنگلور سمیت بمبے، دہلی، جموں کشمیر، کلکتہ، کانپور، احمد آباد اور چنائی، مدراس، ان تمام علاقوں میں عظیم الشان کانفرنسز اور اجتماعات سے خطاب تھا. مگر انڈیا کے چونکہ الیکشنز بہت قریب آ گئے اور انتخابات کے قریب ہونے کے باعث گورنمنٹ کی ایجنسیز نے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے اس وقت ویزا ایشو نہیں کیا، ہرچند کہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، انکار نہیں کیا، اسے مؤخر کر دیا. انتخابات کے قریب ہونے کے باعث سیکیورٹی کنسرنز کی بنیاد پر اس وجہ سے آپ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آج کی عالمی میلاد کانفرنس کا بنگلور کی سرزمین پر طے شدہ پروگرام کے مطابق خطاب کر رہا ہوں. اور اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تو جلد انشاءاللہ بنفس نفیس آپ کے ساتھ اجتماعات میں شریک بھی ہوں گا انشاءاللہ. ہمارے ایک بہت ہی مخیر اور خدمت گزار تحریک منہاج القرآن کے ساتھی صادق احمد صاحب چند روز قبل انتقال کر گئے، اللہ رب العزت، بنگلور کے نام پر ساتھی تھے ہمارے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے. اسی طرح یہ خطاب جو میں بنگلور کی اس عالمی میلاد کانفرنس سے کر رہا ہوں، یہی خطاب مینار پاکستان لاہور کے لاکھوں افراد کے اجتماع بھی اسی خطاب کو سماعت کر رہے ہیں. اور علاوہ مینار پاکستان لاہور کے پاکستان بھر کے اندر مختلف شہروں میں اس وقت تقریباً 200 کی تعداد میں میلاد کانفرنسز تحریک منہاج القرآن کے تحت منعقد ہو رہی ہیں. تقریباً 200 شہروں میں لوگ سکرینز پر، ہزاروں لاکھوں افراد کے مختلف جگہوں پر اجتماعات ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے بنگلور کا یہ خطاب پورے پاکستان میں سماعت کیا جا رہا ہے. میں اس موقع پر عالمی میلاد کانفرنس کا مینار پاکستان پر عظیم الشان اہتمام کرنے والی پوری لاہور ڈویژن کی تنظیمات کو اور تمام فورمز کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میری عدم موجودگی میں بھی اور اس مرتبہ مینار پاکستان پہ مرکزی کانفرنس منعقد نہیں کی گئی، بلکہ اس رات کی مرکزی کانفرنس کو پورے پاکستان کے تقریباً 200 شہروں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر اور ہر شہر پر لوگ براہ راست پروجیکٹرز لگائیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے عالمی میلاد کانفرنس بنگلور کا خطاب سنیں. اس طرح پورا پاکستان اور انڈیا آج میلاد مصطفیٰ کے نقطے پہ یکجا ہو گیا ہے. حضور کی شان اقدس کی سماعت میں سب کان، سب دل، سب جسم اور سب جانیں جمع ہیں. لہذا میں پاکستان بھر کی میلاد کانفرنسز کے انعقاد پر جملہ ضلعی اور تحصیلی بلکہ یونین کونسلز لیول کی تنظیمات اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حالانکہ انہوں نے چند روز قبل عظیم الشان ریلی منعقد کی 29 دسمبر کو، اور اس سے قبل بھی ان کے اجتماعات اور بڑے بڑے عظیم الشان پروگرام ہوتے رہے، اور چند ہی دنوں کے اندر انہوں نے 200 کے قریب عظیم کانفرنسز کا اہتمام کر دیا. صد بار لائق مبارکباد ہیں. اور مبارکباد کے مستحق ہیں اے آر وائی اور کیو ٹی وی کے چینلز جو پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں میلاد پاک بنگلور کے اس خطاب کو، اس طرح انڈیا کے بھی ای ٹی وی اردو اور ایم کیو ٹی وی اور دیگر چینلز بنگلور کی عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کو نشر کر رہے ہیں، اور کیو ٹی وی اور اے آر وائی کے چینلز صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں جو طویل عرصے سے محبت مصطفیٰ کا یہ پیغام پوری دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے تسلسل کے ساتھ نشر کرتے آ رہے ہیں. اس موقع پر میں منہاج القرآن کے مرکزی گوشہ درود کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ تعالی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام اب تک پڑھا گیا درود جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ارسال کیا گیا، لوگوں نے نذرانہ محبت پیش کیا، اس درود پاک کا عدد آج 75,56,47,08,054 ہو گئی. تو گویا 75.5 کا عدد ہے جو اس وقت تک منہاج القرآن کے گوشہ درود کے زیر اہتمام پڑا گیا ہے. اور صرف اس مہینے میں جو دسمبر کا مہینہ ختم ہوا ہے، اس مہینے میں جو صرف درود پاک پڑا گیا ہے ایک ماہ میں، وہ 3,57,92,99,000 یعنی 3.5 سے زیادہ درود پاک صرف ایک ماہ میں پڑا گیا. یہ تحریک منہاج القرآن کی وہ کاوش ہے امت محمدی کی بارگاہ مصطفیٰ سے نسبت کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کے سلسلے میں، اور لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی طرف موڑنے اور لانے کے سلسلے میں، اور لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے چراغ جلانے کے سلسلے میں، اور لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی قربت دلانے کے سلسلے میں. یہ وہ روحانی دینی کاوش ہے جس کی نظیر روئے زمین پر گنبد خضرا اور مسجد نبوی کے بعد کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے شرف پوری روئے زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سرچشمے کے بعد جو مدینہ پاک میں، جہاں شب و روز درود پاک ہوتا ہے، اور 75,000-70,000 ملائکہ صبح و شام انسانوں کے ساتھ مل کر ہمہ وقت درود میں شریک رہتے ہیں، اس مرکز انوار و تجلیات کے بعد روئے زمین پر تنہا و یکتا مرکز اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کو بنایا ہے، جس کے تحت اس اہتمام سے 24 گھنٹے کے ایک لمحے کے انقطاع کے بغیر تسلسل سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. پانی دے دے. حاضرین محترم، آج کا موضوع میرا جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی مبارک رات میں میں خطاب کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نبوت کا معنی اور شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اور نبوت کا معنی کیا ہے اور اس کے بہت سے معانی میں سے صرف دو معنی کو میں لوں گا اور ان دو معانی کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کا بیان کریں گے آج کی شب میلاد کی کانفرنس میں. مگر اس سے قبل آپ اجازت دیں کہ چونکہ یہ ایڈریس میرا بین الاقوامی برادری سن رہی ہے، انڈیا بھی سن رہا ہے اور بیک وقت پاکستان بھی سن رہا ہے، اور پھر یہ لوکل چینلز کے ذریعے تمام سارک ممالک میں بھی جا رہا ہے اس کے بعد، کیونکہ ہم نے 9 جنوری کو بامبے میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منہاج القرآن انڈیا اور محترم سدھیندرا کلکرنی صاحب کے زیر قیادت جو ان کا ریسرچ فاؤنڈیشن ہے بامبے کا، ان کی جوائنٹ وینچر سے تمام مذاہب کے بہت نامور اور محترم لیڈرز کو بلا کر ایک انٹرفیتھ ساؤتھ ایشین پیس اینڈ انٹرفیتھ کانفرنس منعقد کی اور پیپلز سارک کے قیام کے لیے ایک ڈیکلریشن، ایک قرارداد منظور کی. اس کے ذریعے اب یہ پیغام آج کا نہ صرف انڈیا اور پاکستان میں بلکہ سارک کے تمام ممالک میں جائے گا، تحریری شکل میں بھی اور ویڈیو لنکس کی شکل میں بھی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے چند کلمات انگلش میں کہہ دوں جو سارک ممالک میں بسنے والے تمام معاشروں کے لیے، کمیونٹیز کے لیے بالعموم، اور انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے تمام افراد کے لیے بالخصوص کارآمد ہوں گے. اور اس کے فوری بعد میں اردو میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے شان نبوت محمدی کے موضوع پر اپنی گفتگو شروع کروں گا. اس وقت وی ہیو اینٹرڈ an era, I mean the people of India, the people of Pakistan, and all peoples and communities living in different countries of SAARC region, all of us have entered into a special time where we need that our relations should be normalized. And our relations should be based on mutual confidence and trust. This is the time when we should believe that neither Pakistan is an enemy of India, nor India is an enemy of Pakistan. Our common enemy is poverty, is unemployment, is corruption, is underdevelopment, is law and order, is illiteracy. So we have to fight for alleviation of poverty. We have to fight in order to spread the knowledge and education and literacy to all people who have been deprived of this nature. We should end both nations of India and Pakistan. We should end all feelings of enmity and hostility and mutual suspicion which has been existing since decades between India and Pakistan. And this suspicion and lack of confidence have done enormous damage to our relations and enormous damage to both of countries and both of nations. I feel the time has come to open a new chapter of normal, peaceful, cooperative and neighborly relations. We should start a new chapter in which there should be no place of wars, no room for conflicts, and no room for military tensions, and no room for mistrusts and lack of confidence. All problems and disputes which India and Pakistan, both countries have, they should be resolved through negotiations, through dialogue. But that dialogue and negotiations should take place in an atmosphere of mutual trust and a spirit of accommodation and a spirit of mutual understanding and a spirit of developing mutual peaceful coexistence. We owe this to the future generations of both India and Pakistan. If India and Pakistan, they become good and trustworthy neighbors, so the entire South Asia will come together. Entire South Asia will be able to prosper. Entire South Asia will be able to develop. And a vision of SAARC can be potentially realized. I would say there should be no communal riots, no violence, no killings of any kind, neither in the name of religion or politics or caste or creed or color. Because killing innocent people, killing the civilians, whether they are being killed in India or they are being killed in Pakistan, whether they are being targeted in India or they are being targeted in Pakistan, killing innocent and civilian people is a crime against God, is a crime against religion, is a crime against humanity, is a crime against peace, is a crime against whole world, is a crime against civilization, is a crime against human values. And I would suggest and say, rather emphasize, that minorities, all minorities, religious minorities, they should feel safe and secure, be they in India or in Pakistan or any other country of SAARC or any other country of the world. All religious minorities should have the same rights and obligations. They should enjoy the same level of protection and freedom as the majority communities are enjoying in their own countries. There should be no discrimination, religious or social or civil or legal, for them. Muslims of South Asia, and particularly India, they have worked for the long, long time towards bridging of mankind, bridging the divisions between nations in South Asia. There was a time when the message of love on this land was being propagated by Khaja Nizamuddin Auliya. There was a time when the message of peace and tolerance was being propagated by Hazrat Khaja Qutbuddin Mukhtiyar Kaki. There was a time when the message of peace and love and tolerance was being promoted by Khaja Moinuddin Chishti Ajmeri, by Hazrat Baba Fariduddin Ganj Shakar, by Hazrat Data Ganjabaksh Ali Hujveri. So all these spiritual saints, they have been promoting the message of peace, the message of love, the message of tolerance, the message of bridging up the divisions and bringing the nations together. And the same message of love was carried out and carried on by the saints of different religions, whether they be Hindus or they Buddhists or they may be Jainis or they may be Christians or they may be Jews or they may be Sikhs or they may be Parsis. All founders and leaders and spiritual personalities belonging to all faiths and religions, they have been promoting and believing and spreading out the message of love and peace. So we have to follow the same. Closing my remarks, I would like to quote a quotation, rather a writing from Mahatma Gandhi. I would like you to know what does Mahatma Gandhi say about Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wa sallam and religion of Islam. Mahatma Gandhi wrote in his journal Young India on 23rd of September 1924. I am quoting Mahatma Gandhi. She wrote, "I wanted to know the best of one who holds today undisputed sway over the hearts of millions of mankind." And he writes, "I became more than convinced that it was not the sword that won a place for Islam." Mahatma Gandhi likhte hain ki mujhe yakeen ho gaya ki Islam talwar ke zor se nahi phaila, balki Muhammad Mustafa ke kirdar ke zor se phaila. It was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity. Ye Islam ki talimat ki saadgi thi. The utter self-effacement, nafsaniyat aur khud gharzi ki nafi thi of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Aqa al-Islam ka ikhlas tha. The scrupulous regard for his pledges. Aapke hifai ahd ka kirdar tha. His intense devotion to his friends and followers. Aur aapki wo wafadari thi. Aur aapki nafa bakshi thi. Aur aapki wo rahmat aur meherbani thi. Jo aap apni ummat aur dusre logon ko ata karte the. His fearlessness. Aur aapka wo mukam tha ke wo bekhauf the. His absolute trust in God. Aur Muhammad Mustafa ka wo kamil yakin aur tawakkul tha jo khuda ki zaat mein tha. And in his own mission aur apne deen mein. In khubiyon ne Islam ko wo mukam ata kiya jo duniya mein aaj maujood hai. Talwar ne nahi diya. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. Ye quotation maine di hai 23rd September 1924 Young India ke journal se, Mahatma Gandhi ne likha. Then he writes about Quran. Ek aur kitab, Harijan, usme 13th of July 1940, Mahatma Gandhi again wrote. He says, "I have come to the conclusion that the teaching of the Quran is essentially in favor of non-violence." Mahatma Gandhi likhte hain ki mujhe, main is natije par pahuncha hoon, Quran ka maine kai baar mutala kiya hai. Wo khud likhte hain, isse pehle ek mukam par, Mahatma Gandhi ke maine Quran ka kai baar mutala kiya hai. 28th of October 1939, Harijan ke journal mein, unhone likha, "I have more than once read the Quran." Maine kai baar Quran-e-Kareem ka mutala kiya hai. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن ہرگز ہرگز کسی قسم کے تشدد اور وائلنس کی اجازت نہیں دیتا. اٹ از سیڈ ان دا قرآن نان وائلنس از انجوائنڈ ایز اے ڈیوٹی, کہ تشدد نہ کرنا, ظلم نہ کرنا, قتل نہ کرنا, وائلنس نہ کرنا, یہ ہر مسلمان اور انسان کا فرض ہے, ڈیوٹی ہے. اور وائلنس, دفاعی جو جنگ اور جہاد, از پرمیٹڈ اونلی ایز اے نیسیسٹی, جہاں ناگزیر ضرورت ہو اپنے دفاع کے لیے تو وہاں پھر تلوار اٹھائی جاتی. یہ وہ تصور ہے جو مہاتما گاندھی نے دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک. آج شب میلاد میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, اور جو کچھ قرآن مجید میں انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ لکھی ہے. پھر یہ تصور جو مہاتما گاندھی نے یہاں دیا, میں ہندوستان کے بسنے والے ہندو ہوں, اور انڈیا کی تمام ریلیجس کمیونٹیز کو اور یہاں کے رہنے والے اپنے تمام بھائیوں کو, بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس تصور امن کی طرف بڑھیں جو اندرا, جو مہاتما گاندھی نے قرآن اور اسلام کے حوالے سے دیا, تاکہ سرزمین پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کسی قسم کی ٹینشن اور وائلنس نہ ہو, اور مسلمان بھی اس خطے کی ڈیولپمنٹ میں اپنا ایکول رول پلے کر سکے. اب ذرا دیکھیے, یہی تصور قائد اعظم محمد علی جناح, جو بانی پاکستان ہیں, وہ دیتے ہیں. یہ تصور امن, یعنی مہاتما گاندھی کا دیا ہوا تصور عدم تشدد, انہوں نے تاجدار کائنات کو کوٹ کیا ہے اور قرآن کو کوٹ کیا, اور قائد اعظم محمد علی جناح کا دیا ہوا تصور امن اور اعتدال, انہوں نے بھی تاجدار کائنات صاحب میلاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوٹ کیا ہے. 14 اگست 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن, when he came to administer the oath of office to the قائد اعظم محمد علی جناح on August 14th 1947, تو اس وقت ہی advised the قائد, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تجویز دی قائد اعظم محمد علی جناح کو, ٹو فالو دا ایگزامپل آف مغل امپرر اکبر. کہا کہ اے محمد علی جناح, جو مغل شہنشاہ تھے اکبر, انہوں نے مسلمانوں, ہندوؤں اور تمام غیر مسلموں کے ساتھ بڑی فراخ دلی اور وسعت ظرفی کا ثبوت دیا تھا اکوموڈیشن کا, آپ ان کے نمونے کے فالو کریں. یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن, ہی ایڈوائز ٹو قائد. قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا. He said in his reply that Holy Prophet of Islam was a more inspiring model for the Muslim to follow than Akbar. مغل شہنشاہ اکبر سے کہیں زیادہ کردار مصطفیٰ تقلید اور اتباع کرنے کے قابل ہے, اور مغل امپرر نے بھی یہ تاجدار کائنات کی تعلیم اور سیرت سے لیا ہے. تو قائد اعظم, ہی سیڈ, دا ٹالرنس اینڈ گڈ ول that great emperor Akbar showed to all the non-Muslims is not of recent origin. It dates back 14 centuries ago, when our prophet, not only by words but by deeds, treated the Jews and Christians and all other non-Muslims, after he had conquered them, with the utmost tolerance and regard and respect for their faiths and beliefs. یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح کے, بانی ہے پاکستان کے. And he says, the whole history of Muslims, whether they ruled, is an evidence of those humane and great principles which should be followed and practiced. Again, قائد اعظم محمد علی جناح said, in a speech on 14th of August 1947, quoting the Holy Prophet of Islam's last message on Mount of Arafat, Khutbah Hijjatul Wida, قائد اعظم quoted and said, the special treatment which Prophet accorded to the minorities, morality, piety, human tolerance, a society where color and race did not matter. And he said that Professor Prophet had laid down a charter for social behavior 13 centuries before. And Qaid Azam said, in any case, Pakistan is not going to be a theocratic state to be ruled by priests with a divine mission. We have many non-Muslims, Hindus, Christians and Parsis, but they are all Pakistanis. They will enjoy the same rights and privileges as any other citizen and will play their rightful part in the affairs of Pakistan. Main in comments ke saath ye paigham dena chahunga ki dono qaumein yahan India ki aqwam aur udhar Pakistan aur phir South Asia ki aqwam قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے تصور امن پر اور یہی تصور امن پاکستان کے آئین کے پریمبل کا حصہ ہے. پاکستان کا آئین اسی پیس ٹالرنس اور موڈریشن پہ بیس کرتا ہے اور یہی تصور امن عدم تشدد یہ مہاتما گاندھی کی تعلیم جس کے اوپر انڈیا کو قائم کیا انہوں نے تعلیم دی ہے اور یہی تصور امن اور اعتدال ہی پوری اقوام عالم کو امن کی زندگی عطا کر سکتا ہے اور تشدد جبر بربریت اور دہشت گردی کی آگ سے انسانیت کو بچا سکتا ہے. اس پیغام کے ساتھ اور یہ پیغام وہ ہے جو آج کا نہیں بلکہ 1400 سال قبل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو عطا کیا. اب ہم براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف آتے ہیں اور اس گفتگو کے بھی پہلے حصے میں جو کچھ میں نے میسج شروع میں دیا اس کے ایویڈنسز پائیں گے آپ, ڈائریکٹ ایویڈنسز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے پائیں گے. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی, بسم اللہ, اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مخاطب فرمایا, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے برگزیدہ نبی. ایک اور مقام پر فرمایا, الذین یتبعون الرسول النبی الامی. الغرض جا بجا قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کو ان نبی کے لقب سے یاد فرمایا اور پھر یہ منصب نبوت اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 125,000 نفوس قدسیہ کو عطا کیا, انبیاء بھیجے دنیا میں. تو آج کی اس محفل میں میں نے چاہا کہ لفظ نبی اور نبوت کے معنی پہ غور کریں اور اس کے معنی اور مفہوم سے جو چیز نکلے اخذ ہو اس کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اختصار کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اگر لغت کی تمام کتابوں کو سامنے رکھ لیں جن میں تہذیب اللغہ ہے ابو منصور الازہری کی, اسی طرح لغت کی اور کتاب ہے قدیم قدما علم لغت کی الصحاح ابو نصر الفارابی کی, سو اسی طرح لغت کی اور جتنی کتابیں بشمول لسان العرب ابن منظور الافریقی کی اٹھا کے دیکھ لیجئے بغیر کسی اختلاف کے, اور میں اس کو آگے ریفرنسز بھی مزید بھی دے دوں, یعنی تہذیب اللغہ کو دیکھیے اس میں موجود ہے جو میں آگے کوٹ کرنے والا ہوں, الصحاح میں موجود ہے ریفرنس میں آگے کوٹ کر رہا ہوں, لسان العرب میں یہی بحث موجود ہے, قاضی اعجاز نے نبوت کے معنی میں الشفا میں یہ بیان کیا ہے, علامہ ابن تیمیہ نے ان نبوات میں یہ بیان کیا ہے, اور جو معنی میں آگے بیان کرنے لگا ہوں اس کو عقائد کی کتابوں میں السید الشریف الجرجانی نے شرح المواقف میں بیان کیا ہے، یہی معنی۔ اسی طرح علامہ طفتازانی نے شرح المقاصد میں بیان کیا ہے، یہی بحث ان معنی کی تحریر المطالب جو شرح عقیدہ ابن حاجب ہے اس میں بیان کی گئی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب کشاف و اصطلاحات الفنون، انہی کتب کے حوالے سے انہوں نے بھی اس کو بیان کیا اور اس کی تائید کی ہے۔ تمام کتب کے نام میں نے پہلے بیان کر دیے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ائمہ لغت نے بالاتفاق اس امر پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق بیان کیا ہے کہ لفظ نبی اس کا اشتقاق دو طرح پر ہے۔ کئیوں نے کہا ہے کہ یہ نابا سے نکلا ہے، نبی جن اور نبوت نابا حمزہ کے ساتھ یہ محموز ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نابا سے نہیں، یعنی حمزہ کے ساتھ نہیں، بلکہ نبا بغیر حمزہ کے نبا سے نکلا ہے، اور نبا اور ان نبوا اور ان نبا وا یہ بغیر حمزہ، اس میں سے لفظ نبی نکلا ہے۔ اور بعض ائمہ لغت نے بیان کیا ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے کوٹ کیا نابا اور الامبا سے حمزہ کے ساتھ محموز ہے، اس لحاظ سے اس کے مختلف معنی ہیں۔ اگر ان نبا سے نکلا ہو تو اس کا معنی ہے، نبا ان کا معنی ہے، میں اس کو اختصار سے لوں گا تاکہ زیادہ وقت میں اس سے ثابت ہونے والے حقائق اور معارف پہ صرف کروں۔ اگر نابا سے نکلا ہو اس کو تسلیم کیا جائے تو اس کا پھر معنی بن جاتا ہے، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہ فعیل اگر بمانہ فائل ہو، فعیل بمانہ فائل ہو نبیون، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو غیب کی، اللہ کے غیب خاص کی خبریں دے، جو منبع ہو، غیب کی خبریں دینے والے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس کی پوری تفسیر علامہ ابن تیمیہ نے ان نبوات میں دی ہے، اور باقی ہر ایک کتاب میں درج ہے۔ ان نبوات میں علامہ ابن تیمیہ نے سب سے زیادہ اس کی تفصیل دی ہے۔ اور اگر یہ فعیل بر وزن فعیل بمانہ مفعول ہو، اس کا مطلب ہے وہ ذات جنہیں اللہ نے اپنے غیب پر مطلع فرمایا، منبعون کا معنی بن جائے گا، منبعون، جنہیں اللہ تعالی نے اپنے غیب پر اطلاع دی، اپنے غیب کی خبریں عطا کی، یہ بن جاتا ہے فعیل بمانہ مفعول، یعنی المعنی ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ فیکون نبی منبعا فعیل بمعنی مفعول، کہ اللہ تعالی نے جس ذات کو اپنے غیب پر مطلع کیا ہو، اپنے غیب کی اطلاع دی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور اگر فعیل بمعنی فاعل ہو، فاعل کے طور پر، تو پھر معنی بن جاتا ہے یکون مخبرا اما اطلعہ اللہ علیہ، تو اللہ تعالی نے اپنے جس غیب پر انہیں مطلع کیا ہے اس غیب کی خبریں لوگوں کو دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ یہ رسول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے۔ یہ تو ہے معنی نبا کے حوالے سے، اور ایک معنی تہذیب اللغہ میں اور تحریر المطالب میں نبا کے حوالے سے خروج کا بھی آیا ہے، اور صاحب تحریر المطالب شرع عقیدہ ابن حاجب پر، وہ لکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے فعیل بمعنی فائل، تو خروج کے اعتبار سے اس کا معنی خارج من بلد الى بلد اخرى، خارج من ارض الى ارض اخرى، ایک جگہ سے کوئی نکل کے دوسری جگہ چلا جائے، ایک حال سے نکل کر دوسرے حال میں چلا جائے، اور اگر فائل ہو تو وہ کرتے ہیں کہ وہ ذات جو لوگوں کو گمراہی کی سرزمین سے نکال کر ہدایت کی سرزمین میں لے جائے اس کو نبی کہتے ہیں، وہ ذات جس نے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال دیا، ان کو خروج کر دیا اور ہدایت کی روشنی میں لے گئے، تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو نابعا کے اعتبار سے یہ دو معنی ہیں، الذی اخرج الناس من الضلالۃ الی الہدیٰ، وہ ذات جس نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مادہ جو بیان کیا گیا، نبا ان نبوا، اس کو میں لے رہا ہوں، اور اس نبا اور نبوا کے اعتبار سے ابو زید چونکہ یہ نیا معنی ہے، اس لیے تہذیب اللغہ اور بیان کی گئی لسان العرب السحا سمیت کل لغت کی کتابوں میں اور القابوس المحیط میں، امام مفردات کی الراغب میں، ہر کی طرح راغب کی المفردات میں ہر جگہ موجود ہے، نبا ابو زید، نبا اے ارتفع، نبا نبوون نبوتن، جس کا معنی ہے جس کو بلندی ملی، ان نبوا کا معنی الارتفاع، اسی سے ان نباوا، جو مقام بلند ہو زمین پر، بلند مقام، ایسا بلند ٹیلا، بلند مینار، بلند جگہ جو دور سے نظر آئے، جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پائیں، بھولے ہوئے راستہ پائیں، تو اس شے کی بلندی کی وجہ سے اس کو نبوا اور نباوت کہتے ہیں، اور ائمہ لغت کا کہنا یہ ہے کہ اس وجہ سے اس سے اخذ کیا ہے النبوہ، النبوۃ والنباوۃ وہی الارتفاع من الارض، زمین میں سب سے بلند جگہ کو جو نمایاں نظر آئے اس کو نبوہ اور نباوت کہتے ہیں، اور اس سے لفظ نبی نکلا ہے، اور نبی کو اس لیے نبی کہتے ہیں نبوہ اور نباوت کے معنی کے لحاظ سے کہ انہ شرف علی سائر الخلق، کہ اسے ساری مخلوق میں سب سے بلند بنایا جاتا ہے، نبی کو وہ شان دی جاتی ہے، وہ عظمت دی جاتی ہے، وہ بلندی دی جاتی ہے، وہ شرف دیا جاتا ہے، وہ رفعت دی جاتی ہے کہ ان کا مقام کل کائنات انسانی اور کل خلق میں سب سے بلند ہوتا ہے، اور اس کی ذات کی بلندی کو دیکھ کر لوگ اسے آئیڈیل بناتے اور اس سے راستہ پاتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی بیان کیا نبا اور نبوا سے، یہی معنی لسان اور عرب میں بھی بیان کیا ہے، ابن العربی کے حوالے سے بھی، نبا نبون نبوون نبوتن نباوتن، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مرتبہ، اس کا معنی یہ المرتفع من الارض، المرتفع من الارض، وہ چیز جو زمین پست ہوتی ہے، زمین پست ایک ہی لیول میں ہوتی ہے، اور پہاڑ یا کوئی ٹیلا یا مینار یا عمارت جو زمین کی پستی کو چھوڑ کے بلند ہو جائے، بڑی اونچی ہو جائے، اس کو نبوا کہتے ہیں۔ النبی هو العلم من اعلام الارض التي يهتدى بها، اور نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو زمین میں، اس کائنات ارضی میں سب سے اونچی ہو جگہ، جس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہو اور لوگ اسے دیکھ کر رہنمائی پائیں، اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق پر بلندی عطا کرتا ہے، ساری مخلوق پر عظمت عطا کرتا ہے، ساری مخلوق پر رفعت عطا کرتا ہے، تو ان کی عظمت اور علو مرتبت کی وجہ سے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور قاضی ایاز کہتے ہیں مرتفع من الارض ومعناه ان له رتبتا شریفه ومكانه نبيها، نبوا نباوا سے نبی، اس کا مطلب یہ ہے وہ ذات جو ساری مخلوق کے ارضی اور ساری مخلوق کے سماوی سے بلند ہوتی ہے، اور اسے اتنا بلند رتبہ اور بلند مقام اور اتنا شرف اور عظمت عطا کی جاتی ہے کہ ہر شے اس کی عظمت کے نیچے ہو جاتی ہے۔ ہر شے اس کی عظمت کے نیچے ہو جائے۔ اب یہاں ایک معنی اور بیان کیا گیا نبوا کا، اور وہ معنی ہے طریق۔ ان تمام لغت کی کتب نے بیان کیا، تمام کتب نے جن کو میں نے کوٹ کیا، اب بار بار حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر قصائی نے بیان کیا تہذیب اللغت میں، سہا میں، لسان عرب میں، ہر جگہ بیان، النبی هو الطریق والانبیاء طرق الہدا، نبی راستے کو کہتے ہیں، نبی وہ ذات ہے جو لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے، بھولے ہوئوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، ایک نئی راہ دیتی ہے، نئی طرز دیتی ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق اور انسانیت میں جب مبعوث ہوتا ہے، لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں، انہیں نہ اپنی پہچان ہوتی ہے، نہ اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے، نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، نہ دوسرے کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی معرفت ہوتی ہے، وہ محض گمراہی، لا علمی، بے خبری اور جہالت اور دلالت میں ہوتے ہیں۔ اور نبی لغت کے اس معنی کے اعتبار سے ہوا طریق، نبی کی ذات خود راستہ ہوتی ہے، راستہ ہدایت۔ جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو بھولے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس نبی کی ذات میں، اس نبی کی سیرت میں، اس نبی کے وجود میں، اس نبی کے عمل میں، اس نبی کے طور طریقے میں، اس نبی کے اسوہ و شعار میں خود ایک راستہ ہوتا ہے جو بھولے ہوئے کو حق کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ نبی ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ بندے کو اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنے خالق و مالک کی پہچان ہوتی ہے، اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رشتے کی نوعیت کی پہچان ہوتی ہے، اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو گویا ایک کامل ہدایت کا راستہ دے دینے والا اور انسانیت کے لیے خود راستہ بن جانے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی، یہ لسان اور عرب میں بھی میں نے کوٹ کر دیا، یہی معنی میں نے عرض کیا کہ یہ تہذیب اللغہ میں بھی ہے، بلکہ ابو معاذ النحوی نے قدیم لغت عرب کا ایک قول کوٹ کیا کہ لوگ کہتے من یدلنی علی النبی ای الطریق، یعنی کسی نے پوچھنا ہوتا کہ میں بھولا ہوا ہوں، کوئی مجھے راستہ دکھا دے، تو راستے کے لیے لفظ بولتے من یدلنی علی النبی، کوئی مجھے نبی دکھا دے، نبی دکھا دے۔ اور نبی دکھانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں بھولا ہوا ہوں، مجھے سیدھے راستے پر چڑھا دے۔ تو نبی کا وجود خود سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ الصراط المستقیم خود وجود مصطفیٰ کا نام ہے، ذات مصطفیٰ الصراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اور اب ان معانی کو جوڑیے، یعنی ایک طرف ارتفاع، نبی کا معنی بلندی، ایسی بلندی جسے دور سے دیکھ کر لوگ راستہ پائیں۔ اب آپ دیکھیے سارے معانی کو جوڑیں تو جوڑ کر ایک ہی معرفت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ادھر کہا نبی کا معنی ہے راستہ، جس ذات سے لوگ راستہ پائیں وہ نبی ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ راستہ اور طریقہ اور وسیلہ لوگوں کو اللہ تک لے جانے کا اور لوگوں کو اللہ سے ملانے کا راستہ اور واسطہ، اس کو بھی نبی کہتے ہیں۔ یہ القصائی نے بھی بیان کیا اس کو۔ پھر اسی طرح لفظ نبوا اور نباوا سے جو نبوت کا لفظ نکلا ہے، اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ معنی ہے الجفوا، وہ معنی ہے جدائی۔ تیسرا معنی نبوا نباوت سے، نبی اور نبوت، ایک ہو گیا ارتفاع، رفت، عظمت، شرف اور بلندی، ایک معنی ہو گیا طریق، راستہ، ہدایت، اور ایک معنی اب ہو گیا جدائی، علیحدگی۔ یہ بھی النبوا النباوا کا معنی ہے، اور اسی سے نبوت اور نبی۔ تو نبی اور نبی کا معنی ہوا وہ جو جدا ہو، وہ جو علیحدہ ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب اس لفظ کا جو ہے کہ الجفوا، یہ جیسے قرآن مجید نے کہا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان لوگوں کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، بستر سے جدا، تتجافا الجفوا، بستر سے جدا رہتے ہیں۔ تو نبوہ اور نباوت جس سے نبی ہے اس کا مطلب ہے جدائی اور علیحدگی، اور نبی وہ ہے جو علیحدہ ہو، جو دوسروں سے جدا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوا، نبی کس طرح جدا ہوتا ہے، اب یہ بھی دیکھنا ہے۔ تو اس معنی کی روح سے بھی جدائی دو طرح کی ہے، ایک تو نبی کی اپنی ذات میں ایک علیحدگی اور جدائی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں طے کرے بشریت ہوتا ہے مگر باقی بشروں سے جدا ہوتا ہے، باقی عالم بشریت سے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ایک الجفوہ جدائی اور علیحدگی کی شان نبی کی ذات کے اندر خود ہوتی ہے، نبی کے وجود انسانی میں خود ایک شان جدائی ہوتی ہے، نبی کے پیکر بشریت میں خود ایک علیحدگی کی شان ہوتی ہے۔ اور وہ کس طرح؟ آقا علیہ السلام کے وجود میں یہ جو مقام نبوہ ہے جو دوسروں سے جدا کرتا ہے علیحدہ کرتا ہے وہ کیسے تھا؟ تو آپ کے پیکر بشریت میں یہ شان جدائی تھی کہ پیکر بشری تھا مگر سایہ نہ تھا، تو بشری پیکر ہو کر بشریت کے وصف سے علیحدہ ہو گیا کہ ہر بشری اور انسانی وجود کا سایہ ہوتا ہے، سایہ کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے۔ تو پیکر بشری ہو مگر سایہ نہ ہو، تو بشری پیکر رکھ کر بشریت سے جدا ہو گیا، تو بشری وجود تھا، پسینہ آتا تھا مگر پسینے میں بدبو نہ تھی، خوشبو تھی۔ تو اپنے وجود میں پیکر بشری میں جدا ہو گئے دوسرے بشروں سے، پیکر بشری تھا، جسم رکھتے تھے، انسانی جسم تھا مگر مکھی نہ بیٹھتی تھی، انسانی جسم تھا، جسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں مگر مسلسل فاقوں سے ساری زندگی جسمانی کمزوری کبھی نہ ہوتی۔ اس جسمانی وجود کی آنکھیں تھیں، آنکھیں صرف آگے کو دیکھتی ہیں مگر اس بشری وجود کی آنکھیں آقا علیہ السلام کی جس طرح آگے دیکھتی تھی اسی طرح پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ ہماری آنکھیں روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھتی۔ آقا علیہ السلام کا پیکر بشریت طیبہ ایسا تھا کہ وہ اندھیرے میں اسی طرح حضور کی آنکھیں دیکھتی جیسے اجالے میں دیکھتی، آگے بھی اسی طرح دیکھتی جائے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتی۔ عام پیکران بشریت کے لعاب دہن تھوک سے امراض پیدا ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام جسے لعاب دہن لگا دیتے تو نابینا ہوتا تو بینا ہو جاتا، بیمار ہوتا تو شفا یاب ہو جاتا، اس سے امراض دور ہو جاتی۔ تو گویا عالم بشریت سے تھے مگر بشری خصائص سے جدا ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے، اور بشری پیکر رکھ کر اس طرح بشری خصائل سے الگ ہوئے کہ عالم نور کے ملائکہ بھی حضور کے تلموں کے برابر نہ رہے، اور فرشی ہو کر عرشیوں سے بھی اونچی شان کے عامل ہو گئے۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے اندر علیحدگی اور جدائی کی شان۔ مگر ایک علیحدگی اور جدائی کی شان آقا علیہ السلام کی ایسی بھی ہے جس کا تعلق اس اجتماع کے ساتھ ہے، جس اجتماع اور معاشرت میں آقا رہتے تھے، جس سوسائٹی میں آقا علیہ السلام رہتے تھے اس کے ساتھ بھی ایک جدائی، اور وہ جدائی یہ ہے کہ جس معاشرے میں آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے، جس معاشرے میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس معاشرے کا عالم یہ تھا کہ لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر نسلیں قتل ہو جاتی تھی، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتے تھے، جہالت مسلط تھی، ظلم جبر و بربریت مسلط تھی، نفرتیں عام تھیں، انسانیت کی کوئی قدر اور عزت نہ تھی، خون خرابہ عام تھا، دشمنی اور عداوت عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی۔ صدیوں سے قبیلوں میں اگر ایک لڑائی ہو گئی تو دو دو سو سال جنگیں چلتی تھیں اور ہزارہ لوگ پشتے بن جاتے، قتل ہوتے اور انسانی لاشوں کے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ یہ معاشرہ تھا جس میں آقا علیہ السلام آئے۔ اب علیحدگی نبوہ اور نباوہ، اس سے ہے ان نبوہ اور اس سے ہے ان نبی۔ تو نبی کی شان میں بھی جدائی اور علیحدگی تھی، وہ یہ کہ جس معاشرے میں آئے اس معاشرے میں تو امن نام کی کوئی شے نہ تھی، قتل و غارت گری تھی، آقا علیہ السلام اس معاشرے میں رہ کر پیکر امن بن گئے۔ اس معاشرے میں انسان کی عزت و تکریم کا کوئی تصور نہ تھا. آقا علیہ السلام نے اس معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کے برے رسم و رواج سے علیحدگی اختیار کی کہ انسان کی تکریم کا سبق دیا، انسان کی عظمت کا سبق دیا، قتل و غارت گری سے منع کیا، ان پڑھوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، دشمنی کرنے والوں کو محبت کرنا سکھایا، خون خرابہ کرنے والوں کو خون کی حفاظت کرنا سکھایا، عزتیں لوٹنے والوں کو عزت بچانا سکھایا، اور پورے معاشرے میں جبر و بربریت کرنے والوں کو رحمت کا طریقہ سکھایا. تو معاشرے کی جو روش تھی، معاشرے کا جو طریقہ تھا، آقا علیہ السلام اس طریقے سے جدا ہو گئے، اس روش سے جدا ہو گئے، اس اجتماع کی خسرتوں سے جدا ہو گئے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جدائی انہیں کس نے سکھائی؟ بھئی پیدا ہوئے اسی معاشرے میں، پیدا ہوئے اسی معاشرے میں، آنکھ کھولی اسی معاشرے میں، جوانی گزاری اسی معاشرے میں، لڑکپن بچپن جوانی اسی معاشرے میں گزری، شادی اسی معاشرے میں ہوئی. 53 برس آقا علیہ السلام نے مکہ کے سرداران قریش کے اس معاشرے میں گزارے جہاں کمزور انسانوں کو غلام بنا لیتے تھے، انہیں کوڑوں سے مارتے تھے، انہیں پتھروں کی سزا دیتے، آگ میں جلا دیتے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتے، اور پوری زندگی مکہ اور مدینہ کے عرب اور حجاز کے اس معاشرے میں گزاری. یونیورسٹیاں نہیں تھیں مغرب کی اس وقت، مغرب وجود میں نہ تھا، یورپ وجود میں نہ تھا، ماڈرن کلچر نہ تھا، ماڈرن سیولائزیشن نہ تھی. روم نہیں گئے تھے میرے آقا، مصر اور بابل نہیں گئے تھے، لائبریریز نہیں تھی، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھے، انٹرنیشنل انٹریکشن نہیں تھا، کتابوں کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. وہی معاشرہ ہی استاد تھا ہر ایک کا، مگر اس معاشرے میں جنم لے کر آقا علیہ السلام نے اس معاشرے کو استاد نہیں بنایا، بلکہ خود اس معاشرے کے استاد بن گئے، اس معاشرے کے معلم بنے، اس معاشرے کے استاد بنے، مرشد بنے، ہادی و رہبر بنے، مگر اس معاشرے کی روش سے جدا ہو گئے. یہ جدائی کس نے سکھائی؟ یہ کردار کی جدائی، یہ آئیڈیاز اور تھاٹس کی جدائی، یہ سوچ کی جدائی، یہ تعلیم کی جدائی، یہ عمل کی جدائی اور عہدگی کس نے سکھائی؟ آئیے ذرا غور کیجئے کہ معاشرے کی روش کیا تھی، اور نبی جو اس اجتماع اور معاشرے کی روش سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور نیا راستہ دکھاتا ہے، چونکہ راستہ بھی معنی میں نے بتا دیا، النبی کا معنی سب سے بلند ہو جانا، النبی کا معنی نیا ہدایت کا راستہ دکھانا، نبی کا معنی روش سے جدا ہو جانا. اب تینوں معنی کو جمع کرتے کہ نبی سب سے بلند کس طرح ہو گیا، نبی بھولے بھٹکوں کے معاشرے میں راستہ ہدایت کس طرح بن گیا، نبی قتل و غارت اور جہالت کے معاشرے کی روش میں ان سب سے جدا اور علیحدہ کس طرح ہو گیا. آئیے اب اسے کوٹ کرتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل، دونوں روشیں، جو روش موجود تھی معاشرے میں اس کا بھی ذکر ہے، اور جو نیا راستہ میرے آقا نے دکھایا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی ذکر ہے. ایک کمپیریٹو سٹڈی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، اور سیرت ابن ہشام نے بھی اس کو لیا ہے، اور تمام کتب میں 5 اور 6 سن نبوت میں جب مکہ کے لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، ظلم اور جبر اور بربریت کی حد ہو گئی تھی، صحابہ کرام کمزور تھے، پریشان حال تھے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. سو 5ویں سال میں بھی کچھ لوگ گئے، 6ٹے سال میں بھی گئے اعلان نبوت کے بعد، اور اس طرح کوئی 84 کے لگ بھگ افراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر، 83 پہلی مرتبہ، 18 دو مرتبہ کر کے، تو 101 کے قریب لوگ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے. جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ یہ مسلمان تو حبشہ جا کے پناہ لے گئے، یہ پہلی ہجرت تھی، پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی، تو انہوں نے اپنا وفد بھیجا قریش نے، تاکہ جا کے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کو جا کے تعلقات تھے ان کے قریش اور سرداران مکہ کے، تاکہ ان کو جا کے انفلوئنس کریں اور وہ مسلمانوں کو وہ واپس بھیج دے، ان کو وہاں قیام نہ کرنے دے. نجاشی اپنے دربار میں بیٹھا ہے، رائل کورٹ میں صحابہ کرام موجود ہیں اور ان کے لیڈر ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قائد ہیں مسلمانوں کے وفد کے، 101 صحابہ کے وفد کے، اور کفار بھی پہنچ گئے ہیں. اور کفار نے پہنچ کے اپنا کیس رکھ دیا ہے کہ ان کو واپس بھیجو. لہذا اس صورت میں نجاشی نے اپنی رائل کورٹ میں کفار کے قریش مکہ کے وفد کو بھی بلا لیا اور صحابہ کرام کو بھی بلا لیا اور کہا کہ صحابہ کرام سے تمہارا لیڈر کون ہے؟ انہوں نے کہا جعفر بن ابی طالب ہے. ان سے پوچھا بتاؤ ان کا کہنا یہ ہے، قریش مکہ کا وفد آیا ہے، کفار و مشرکین مکہ کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دین کی روش سے پھر گئے. اب یہ بات توجہ سے سنیں، ہمارا ایک رسم و رواج کا ایک ٹریڈیشن تھی، ایک ہسٹری تھی، ہمارا فیتھ تھا، ہمارا ایک مذہب تھا، ہمارا ایک کلچر تھا، ہماری ایک ٹریڈیشن تھی. انہوں نے ان ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیا، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، ہمارے عقائد کو چھوڑ دیا اور ایک نیا مذہب، نیا راستہ، نیا طریقہ اختیار کر لیا زندگی کا. نجاشی نے پوچھا جعفر بن ابی طالب سے، بتاؤ تم نے اپنا پرانا مذہب، پرانا راستہ اور پرانا طریقہ، پرانی روش کیوں چھوڑی؟ اور جو نیا مذہب، طریقہ، روش اختیار کی ہے وہ کیا ہے؟ فرق بتاؤ. اب جعفر بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایوہ الملک کنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام ونأکل المیتا ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم غیر مہذب قوم تھے دور جاہلیت میں، اور ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کے جرم، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا ارتکاب کرتے تھے، شرم اور حیا کا کوئی تصور ہماری زندگی اور ہماری روش میں نہیں تھا، ہم خونی رشتوں کو کاٹتے تھے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے تھے، بے پرواہ تھے، کوئی غریب حقدار بھی ہے تو کسی کو حق نہیں دیتے تھے، ہم پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، اور ہمارے معاشرے کی روش اور طریقہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا، قوی ضعیف پر حملہ آور ہوتا، استحصال کرتا، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت نہ تھی، طاقتور اپنی طاقت اور جبر کے زور سے ہر چیز پر قبضہ کر دیتا تھا. یہ تھا ہمارا پرانا مذہب، ہماری روش، ہمارا طریقہ. ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنا رسول بھیجا، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے ہمیں بت پرستی اور شرک سے نجات دلا کر اللہ وحدہ لا شریک، ایک خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کا سبق سکھایا. فدانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، اس نے ہمیں توحید اور اس کی عبادت کا درس دیا، اور وامرنا بصدق الحدیث، اب نیا راستہ اس نے ہمیں دکھایا، ان کی روش پرانی روش سے جدا تھی، ان کا راستہ ہمارے پرانے راستے سے جدا تھا، ان کی دعوت اور تعلیم پرانے طریقے سے جدا تھی، اس نے جو ہمیں دعوت دی، جو راستہ دکھایا وہ تھا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ. انہوں نے ایک نیا راستہ دکھایا جس کے 10 اصول تھے. بولیے کتنے؟ 10 اصول تھے. فرمایا انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ میری روش پہ آؤ، میرے راستے پر آؤ، میرے طریق پر آؤ، اور میری روش کا پہلا اصول ہے سچ بولنا، ٹروتھ، ٹروتھ، جس کو ہندی زبان میں آپ کے فلسفے میں ستیا گرہا کہتے ہیں، ٹروتھ. اس نے کہا ہمیشہ سچ بولو، سچ سوچو، سچ بولو سچ کرو. اور پھر فرمایا ہمیں حکم دیا کہ امانتیں ادا کرو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، ایماندار رہو، آنےسٹ، ٹروتھ فلنس اور آنےسٹی، یہ سبق دیا. وسیلت الرحم، ہمیں بددیانتی اور خیانت سے روک دیا اور فرمایا خونی رشتوں کا خیال کرو بیٹے، بتا رہے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کا احساس کرو اور غلط قسم کے بے حیائی کے کاموں سے رکو، لوگوں کو قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، امن معاشرے میں قائم کرو، اپنے من میں امن قائم کرو، سوسائٹی میں امن قائم کرو. ہمیں ہر قسم کی بری بات سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا اور عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، عورتوں کو معاشرے میں عزت دینے کا حکم دیا. فرمایا ہم نے وہ روش بدلی، یہ نیا طریقہ اختیار کیا اور اس نئے طریقے کے نتیجے میں ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی. پھر یہی روش اور یہی طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 621 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے پہلے، جب اوس و خزرج کے لوگ مدینہ سے یثرب سے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، معاشرے کی روش سے آقا علیہ السلام اتنا جدا تھے اور نبوت کی شان یہ تھی کہ آپ اس معاشرے میں رہ کر معاشرے کی بری عادتوں سے اتنا پاک تھے اور ایسا حکم دے رہے تھے اپنی قوم کو اور امن کا ایسا پرچار کرتے تھے کہ یثرب یعنی مدینہ کی سرزمین پر 200 سال سے زیادہ عرصے سے اوس و خزرج کے درمیان قتل اور غارت گری چلی آ رہی تھی، قبائل میں جنگیں آ رہی تھی، 200 سال گزر گئے تھے، آپس کے قتل ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے تھے. بالآخر وہ قومیں تنگ آ گئی، وہ قبائل، وہ نسلیں قتل سے، مگر ان میں کوئی مصالحت کرانے والا نہ تھا، دشمنی کو امن میں بدلنے والا نہ تھا، انہیں امن اور دوستی کا سبق دینے والا نہ تھا جس پر اعتماد کر سکیں. وہ یثرب میں تھے، انہوں نے 250-300 میل دور یثرب کے علاقے میں رہتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی شان امن کو سنا، آپ کے کردار کی خبر ان تک پہنچی کہ انہوں نے فساد ختم کر کے امن کی تعلیم دی ہے، یہ سراپا امن ہیں، یہ امن کا پرچار کرتے ہیں، امن کی دعوت دیتے ہیں، امن کی روش بتاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی خوشبو سونگ کر، خبر سن کر اوس اور خزرج کے قبائل آقا علیہ السلام کو دعوت دینے آئے تھے عقبہ میں، اور دعوت دی تھی کہ آپ آئیے تاکہ آپ کے آنے سے 200 سال کی دشمنیاں ہماری ختم ہو جائیں اور قتل و غارت گری ہماری امن میں بدل جائے. تو مدینے کی دعوت دینا بھی آقا علیہ السلام کے پیغامبر امن ہونے کی بنیاد پر دی گئی تھی. تو آقا علیہ السلام نے ان سے پہلی بیعت لی، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جب پہلی بیعت لی، عبادہ بن سامت روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں ہم نے جب آقا علیہ السلام سے بیعت کی، فرمایا پہلی بیعت اللہ سے شرک نہیں کرنا. اب سنتے آئیے کہ روش کیا تھی، طریق کیا تھا، راستہ کیا تھا جو تاجدار کائنات نے اس معاشرے میں لوگوں کو دکھایا، بتایا اور اس پر چلایا جس معاشرے میں ان ویلیوز کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ معاشرہ پہلے سے ان ویلیوز کو پریکٹس نہیں کرتا تھا، کوئی انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا جو ان کی ترویج کرتا ہو، تعلیم دیتا ہو. اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، اٹھے اور ایک نئی ویلیوز کی کائنات آباد کر دی، دنیا کو نئے افق پر لے گئے، انسانیت کو نیا مقام عطا کر دیا. فرمایا تم شرک نہیں کر سکتے، تم چوری نہیں کر سکتے، تم بدکاری نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، خون نہیں بہا سکتے، ایک دوسرے پر جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے، اور صرف نیکی کا کام کر سکتے ہو اور برائی نہیں کر سکتے. اور آگے چل کے فرمایا پھر تمہیں صدقہ اور خیرات دینا ہے جب پہنچے، خواہ ایک کھجور کا صدقہ بھی دو تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے. تو آپ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام اس معاشرے میں سچائی کا درس دے رہے ہیں، عدل اور انصاف کا درس دے رہے ہیں، جھوٹ سے بچا رہے ہیں، قتل کی جگہ امن کا درس دے رہے ہیں، بدکاری کی جگہ حیا اور شرم کا درس دے رہے ہیں، اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کا درس دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس دے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس معاشرے میں جو طریقہ آقا علیہ السلام نے دکھایا اور جو روش اپنائی، اس میں فرمایا ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی جنگ ہو جائے تو دوران جنگ بھی تم عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ السلام کا فرمان، آپ نے فرمایا دوران جنگ تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، چھوٹے کو قتل نہیں کر سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے، ولا نہ رسول اللہ عن قتل النساء والولدان وقال لا تقتلوا ولیدا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة ولا شیخا کبیرا ولا تخولن عینا ولا تعقرن شجرة ولا تمثلوا بآدمی ولا بہیمۃ ولا تقدروا ولا تقولوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، دودھ پیتے بچے کو مار نہیں سکتے، چھوٹے کو مار نہیں سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتے، بیمار کو قتل نہیں کر سکتے، جس چشمے سے پانی نکلتا ہو اس کو خشک نہیں کر سکتے، چونکہ پانی انسانیت کو زندگی عطا کرتا ہے، اور جس درخت سر سب درختوں کو جلا نہیں سکتے، درختوں کے پھلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چونکہ وہ انسانی حیات کی ذمہ داری بنتے ہیں، انسان کی لاش کو مسخ نہیں کر سکتے، جانور کو بغیر ضرورت کے قتل نہیں کر سکتے، جانور بھی بغیر ضرورت کے قتل نہیں کر سکتے، اور جو وعدہ کرو اس وعدے کو توڑ نہیں سکتے. اگر کسی ٹیمپل میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، کسی مونیسٹری میں جو عبادت کرنے والے لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں ان کو قتل نہیں کر سکتے، مونکس کو قتل نہیں کر سکتے، پریسٹ کو قتل نہیں کر سکتے، مونیسٹریز کو گرا نہیں سکتے، فارمرز کو، تاجروں کو قتل نہیں کر سکتے، گروورز کو قتل نہیں کر سکتے، فلاحین کو قتل نہیں کر سکتے، تجار کو قتل نہیں کر سکتے، دوسرے مذہب کے جو امپلائیز ہیں اور ان کے جو انوائز ہیں امبیسیڈر ان کو قتل نہیں کر سکتے، اور کسی غیر مسلم پرامن شہری کو قتل نہیں کر سکتے. اور اگر تم نے کسی غیر مسلم شہری کو جو پرامن ہے اسے قتل کیا تو میں قیامت کے دن اس کا حق لینے کے لیے تمہارے خلاف کھڑا ہوں گا اور مقتول مظلوم غیر مسلم کا ساتھی بن جاؤں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جس نے پرامن غیر مسلم کو قتل کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی. اب اندازہ کر لیں وہ سوسائٹی جس میں اپنے پرائے ہر ایک کا قتل ہوتا ہو، اپنے پرائے ہر ایک کا قتل ہوتا ہو، اس سوسائٹی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام درس دیں، یہ ان تعلیمات کا درس دیں، ان تعلیمات کا جس کا تصور نہ انہوں نے کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا، اور اس مذہب کی تعلیم کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس مذہب کی. اس معاشرے میں دو کو دیکھیے، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کو آج کی سوسائٹی میں نہ لیں جب یو این او چارٹر آپ کے سامنے ہے، جب یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر آف ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، جب انڈیا کے کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، ماڈرن ورلڈ کی سولائزیشن آپ کے سامنے ہیں، اس تناظر میں یہ نہ دیکھیں، دیکھیں 1400 سال قبل انسانیت کا حال کیا تھا، کیسا جبر کا ماحول تھا، کیسی بربریت تھی، کیسی قتل و غارت گری تھی، کیسی دہشت گردی تھی. اس معاشرے کو سامنے رکھ کر پھر آقا علیہ السلام نے انسانیت کو جو روش دکھائی، جو راستہ دکھایا، جو مذہب دیا، جو دین دیا، جو تعلیم دی، جو سیرت دی، پھر اس کی عظمت کا اندازہ کریں کہ آقا نے اس بربریت کے ماحول سے انسانیت کو کتنا جدا کر دیا، کتنا بلند کر دیا. حضرت دابر بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ بلکہ اس سے قبل میں عرض کروں کہ حضرت ابو شریح روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں کہ کیا راستہ دکھایا. عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بشیئن یوجب لی الجنہ. اس معاشرے میں پوچھا جا رہا ہے جس معاشرے میں انسانی قدروں اور اخلاقی قدروں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، پوچھتے ہیں آقا مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا راستہ بتائیں، ایسا طریقہ زندگی بتائیں جسے اپناؤں تو مجھے جنت مل جائے، جنت واجب ہو جائے. قال طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام. میرے آقا نے تین چیزیں فرمائیں، فرمایا ابو شریح اگر جنت کی ضمانت چاہتے ہو تو تین چیزوں کو اپنا لو، جس سے گفتگو کرو مسکرا کے کیا کرو، نرم گفتگو کرو، تمہاری گفتگو میں نرمی ہو، مٹھاس ہو، پیار ہو. طیب الکلام و بذل السلام، دشمنی عداوت کو مٹاؤ اور ہر طرف امن اور سلامتی کو پھیلاؤ، جنت مل جائے گی. و اطعام الطعام، جو لوگ بھوکے ہیں، جنہیں حقوق نہیں مل رہے، ہنگری ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے وسائل خرچ کرو، غربت کو دور کرو، اپنے وسائل لوگوں کی غربت مٹانے پر خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی. لوگوں، پوچھنے والا جنت کی ضمانت پوچھ رہا ہے. یہ بھی فرما سکتے تھے پنجگانہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو. ارے پوجا پاٹھ کی بات نہیں کی، وہ دور مذہبی لوگوں کی پوجا پاٹھ کا تھا، لات عزا حب المنات کی پوجا کا تھا، وہ جنت وہاں سے طلب کرتے تھے. اور مصطفیٰ چہرے کی مسکراہٹ کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں. جس معاشرے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، مصطفیٰ وہاں امن اور سلامتی پھیلانے کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں. جس معاشرے میں کسی شخص کسی بھوکے کی پرواہ نہیں، وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کا راستہ بتا رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں کیا روش بتائی، ارے کیا تھوٹ دی، ذہن بدل دیے، فکر بدل دیے، کیا فلسفی دی، کیا آئیڈیالوجی دی، کیا ریلیجن دیا، کیا کلچر دیا، کیا سیولائزیشن دی، کیا تعلیم دی. ایک حدیث سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو ملتے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ مسکراہ کے ملنا یہ صدقہ ہے. آقا نے فرمایا مسکراہ کے ملنا صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ رَجُلْ فِي أَرْضِ الدَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور بھولے بھٹکے آدمی کو پکڑ کے راستہ دکھانا صدقہ اور خیرات تصور ہوگا، جنت میں لے جائے گا. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اندھے آدمی کو پکڑ کے اس کو راستہ دکھانا، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی ہیلپ کرنا پکڑ کر، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، صدقہ ہے. وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور انوائرمنٹل ہیلتھ، ماحولیاتی صحت کو قائم کرنا، رستے میں پتھر پڑا ہوا نظر آئے، کانٹا نظر آئے، ہڈی نظر آئے، اسے ہٹا کے رستے کو صاف کر دینا، یہ صدقہ ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا. فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرے بھائی کو پانی کی حاجت ہو اور تیرے پاس ڈول ہو پانی کا، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، صدقہ ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا. آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معیار عطا کیا ہے انسانیت کو، کیا روش عطا کی ہے، اور آقا علیہ السلام نے کیا دین عطا کیا ہے انسانیت کو. یہ وہ راستہ تھا، اور جس دور میں غریب غریب تر تھا، امیر امیر تر تھا، عمراء قریش، سرداران قریش، وہ غریبوں کی غربت کا استحصال کرتے تھے. اس دور میں آ کر اسلام نے فرمایا، تعلیم دی، طعام الواحد یکفی الاثنین، و طعام الاثنین یکفی الاربع، و طعام الاربع یکفی الثمانیہ. ارے جس کے پاس ایک شخص کا کھانا ہے، وہ کسی اور بھوکے کو ساتھ ملا لے اپنے کھانے میں اور اس کو ساتھ مل کر کھلائے. جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہے، وہ چار کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے. جس کے پاس چار کا کھانا ہے، وہ آٹھ کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے. 1400 برس پہلے آج دنیا ہنگر کے خاتمے کی بات کرتی ہے، پاورٹی کے خاتمے کی بات کرتی ہے، ہوم لیسنس کے خاتمے کی بات کرتی ہے. یہ تصور تاجدار کائنات جن کا میلاد منایا جا رہا ہے، ارے وہ محسن صرف امت مسلمہ کے نہیں، ساری کائنات انسانیت کے محسن ہیں، جنہوں نے سکھایا اپنے وسائل سے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی حاجت مندی کرو، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرو، اور اپنے کھانے میں اوروں کو شریک کرو. تو آقا علیہ السلام نے معاشرے سے دراصل کرپشن ختم کرنے کا راستہ بتایا، کہ جب آپ اپنا کھانا دوسرے کو کھلا رہے ہیں تو دوسرے کا حق کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. جب اپنا حق دوسرے کو دے رہے ہیں تو دوسرے کی حق تلفی کا امکان نہیں ہو سکتا. تو آقا نے کرپشن فری معاشرے کی نشاندہی کی اور فرمایا، جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں. اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری نہیں. یہ دونوں حدیثیں جو میں نے چوٹ کی, پہلی جابر بن عبداللہ سے مروی, دوسری ابو سعید الخدری سے, اور دونوں امام مسلم اور احمد بن حنبل اور ابو داؤد میں مروی ہیں. تو فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ ان لوگوں کو لوٹا دے جن لوگوں کے پاس ضرورت کا نہیں. تو آقا علیہ السلام دراصل یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جس معاشرے میں معاشی ناہمواری ہو جائے, امیر امیر تر ہو جائے, وہ لوگوں کے حقوق پر قابض ہو جائے. آج دہشت گردی بھی دو قسموں کی ہے. ایک دہشت گردی وہ ہے جو مذہب کے نام پہ کی جاتی ہے اور لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے, ان کی جان ماری جاتی ہے. ایک دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پہ کی جاتی ہے اور غریب معاشروں کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں, ان سے روٹی کا لقمہ بھی لے لیا جاتا ہے اور جینے کا حق بھی لے لیا جاتا ہے. وہ دہشت گردی جو دہشت گرد مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی لائق مذمت اور لائق لعنت, مگر اس سے بڑی دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پر حکمران کرتے ہیں کہ غریبوں کے حقوق پہ ڈالا ڈال کر ان کی جائیدادیں دنیا بھر میں کرپشن کے پیسوں سے بڑھ گئیں, مگر غریب رزق حلال کے لقمے کو ترس گیا, پانی بجلی گیس کو ترس گیا, غریب عزت کو ترس گیا, روزگار کو ترس گیا. تاجدار کائنات نے ہمیں معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا سبق سکھایا, معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا سبق سکھایا. آقا علیہ السلام نے معاشیانہ وسائل کی تقسیم کا سبق سکھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو رواج دینے کا سبق سکھایا. وہ نظام لانے کی تعلیم دی جس نظام میں کوئی بھوکا نہ رہے. ذرا غور کریں آقا علیہ السلام کے اس جملے پر جب فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ارے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بسنے والوں, خواہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں, یہ انسانی قدریں ہیں جن کی تعلیم آقا تاجدار کائنات نے دی. سوچو, فرمایا اگر پیٹ بھر کے کھاؤ سو جاؤ پڑوسی بھوکا رہے, ہمارے معاشرے میں کتنے لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں, کیا ہماری مسلمانی برقرار رہ گئی؟ اگر ہندو ہیں تو کیا ان کا ہندو فیتھ برقرار رہ گیا؟ مسلمان ہیں تو کیا ان کا ایمان اور اسلام برقرار رہ گیا؟ غیر مسلم ہیں تو ان کا بھی ایک مذہب ہے, کیا وہ مذہب برقرار رہ گیا؟ کوئی مذہب گوارا نہیں کرتا کہ معاشرے میں لوگ بھوکے مریں, خودکشیاں کریں, کھانے کو لقمہ نہ ملے, عزت گوائیں, اور کچھ لوگ سارے وسائل پر قابض ہو کر اس معاشرے کے اندر ایک ناہمواری پیدا کر دیں. آقا علیہ السلام نے وہ معاشرہ جس کا خواب ہم آج دیکھتے ہیں اس معاشرے کو 1500 سال قبل پیدا کر کے دکھا دیا. یہ دوستو مانا تھا نبی کا الطریق راستہ اور جدا ہونے کا, کہ معاشرے کی غلط روش سے کس طرح جدا ہوئے اور جدا ہو کر کیسا راستہ دکھایا انسانیت کو اور امت کو اور کیسا طریقہ بتایا. آج بھی اگر ہم اس طریقے پہ چل پڑے تو ہر ملک اور ہر معاشرے کی بقا اور عزت ہے. یہ ایک اینگل. اب دوسرے معنی پر آتا ہوں. دوسرا معنی یہ ہے, میں نے بیان کیا النبوہ النباوہ, اس کا معنی ارتفاع, ہر ایک سے بلند ہونا اور اتنا بلند ہونا کہ ہر شے ان کے تابع ہو جائے. تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات اور ساری مخلوقات پر بلندی عطا کی. قرآن مجید نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ سارے رسول ہیں, پروفٹس اور میسنجرز ہیں, ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ورافع بعضهم درجات, اور وہ ہستی بھی ہے جن کو سارے درجوں میں سب سے بلند کر دیا اللہ پاک. ورافع, سارے درجات اور پہلوؤں میں سب سے بلندی عطا کر دی, وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اور اے محبوب آپ کو اتنی بلندی عطا کی کہ آپ کا ذکر اور آپ کی شان ہر شے سے بلند کر دیا. تو دوسرا معنی حضور کی شان نبوت کا یہ ہے کہ ساری خلق پر اور ساری کائنات پر حضور بلند ہیں اور ہر شے حضور کے نیچے ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ہر شے عالم خلق میں حضور کے نیچے ہے، خواہ وہ عالم جمادات ہوں، خواہ عالم نبادات ہوں، خواہ عالم حیوانات ہوں، خواہ جنس و ان ہوں، خواہ ملائک ہوں، کائنات ارض و سما کی ہر شے پہ حضور بلند ہیں اور ہر شے حضور کے تابع ہے، نہ صرف نیچے ہے بلکہ تابع ہے. اب اس کی چند مثالیں حدیث پاک کی روشنی میں دیتا ہوں. عالم جمادات سے شروع کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بلندی کس طرح ہے کہ عالم جمادات بھی سب حضور کے تابع ہے، سب پر حضور کو قدرت عطا کی اللہ نے، بلندی قدرت والی، بلندی تصرف والی، بلندی اختیار والی. اپنے عقیدے بھی درست کر لو، مت جانو کہ چونکہ اللہ نے انسانوں میں مبعوث کیا آقا علیہ السلام کو اور عالم بشریت میں مبعوث کیا، یہ نہ سمجھو کہ پھر وہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے. نہیں، کل کائنات جن و انس اور کائنات بشریت و نورانیت ہر شے حضور کے تابع بھی تھی اور حضور کے اندر تصرف اور اختیار میں تھی، ہر شے پہ حضور کو قدرت عطا کی اللہ پاک نے. اور یہ مقام بلند اپنے بعد اللہ پاک نے اپنے بعد ساری کائنات پر حضور کو وہ تصرف عطا کیا جس کی مثال نہ کبھی تھی نہ ہوگی. آئیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو حدیثیں کوٹ کروں گا، اس طرح مختلف مثالیں دینا چاہتا ہوں. صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. سائد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، آقا علیہ السلام ایک روز احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے، ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت، کان علی جبل حراء، مکہ مظمہ میں حراء کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اور اس پر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے، یہ سارے صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے. صحیح مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، تمام کتب میں حدیثیں. فتحرک، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، متحرک ہوا، وجد میں آ گیا پہاڑ کے، آج آقا کے نالین میرے اوپر ہیں، میرے آقا مجھ پہ کھڑے ہیں، حضور کے یار میرے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پہاڑ ہل گیا، فراجا تھا بہ وفی روایت فتحرک، تو وہ پہاڑ میں حرکت ہوئی. تو آقا علیہ السلام نے اگلے لفظ سنیے، فدربہ برجلہ. اب آقا علیہ السلام نے دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ یہ پہاڑ میں زلزلہ آ گیا ہے، ہل رہا ہے، اس کو تھام دے، تھما دے، نہیں، دعا نہیں کی. فدربہ برجلہ، اپنا قدم مبارک مارا پہاڑ پر، قدم مارا اور کہا، اس کن ہیرا، اے پہاڑ تھم جا، حکم دیا تھم جا، رک جا. فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تمہارے اوپر صرف ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق یعنی ابو بکر کھڑا ہے، اور باقی جتنے کھڑے ہیں وہ سب شہید ہیں. اب عبداللہ ابن عباس کی روایت کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں، فرمایا نبی اور صدیق کے علاوہ جتنے کھڑے ہیں سب شہید ہیں، اور ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، عبد الرحمن بن عوف بھی، سعد بن ابی وقاص بھی، اور سعید بن زید بن عمر بھی، دس افراد کھڑے تھے. ایک تو آقا نے قدم مارا، پہاڑ وہیں رک گیا، تو پتا چلا اب یہاں کفار موجود نہیں تھے کہ اسے معجزہ کوئی کہے. معجزہ ہوتا ہے کفار کو نبوت کی صداقت دکھانے کی دلیل کے طور پہ ظاہر کرنا، کفار کے مطالبے پر وہ کہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھا دیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھا دیں. خرق عادت، خلاف عادت کام کفار مطالبہ کرتے ہیں، اور نبی اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ انہیں دکھاتا ہے. اب یہاں نہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، یہاں کوئی کافر کوئی مشرک نہیں، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، صرف مصطفیٰ ہے
اور 8-9 مصطفیٰ کے غلام ساتھ کھڑے ہیں. اب یہاں کس کو دکھانا ہے نبوت کی صداقت کی دلیل؟ ارے پہاڑ میں زلزلہ ہوا اور پہاڑ پہ قدم آ رہا تھا, رک جا, رک گیا پہاڑ, تو گویا کل کائنات کے پہاڑ بھی میرے مصطفیٰ کے ڈالین کے تابع ہیں. اور پھر فرمایا تمہارے اوپر نبی اور صدیق کے سوا جتنے کھڑے ہیں سب شہید ہیں. اب یہاں اگلی بات دیکھیے, میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ غیب کی خبریں عطا کرے, نابا سے غیب کی خبریں. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ حضور خود تو نبی ہوئے اور ابو بکر تو صدیق ہوئے, باقی جو 8 صحابہ کھڑے ہیں حضور کے ساتھ ان کی وفات تو نہیں ہوئی تھی. آپ دیکھیے حضرت عمر کھڑے ہیں, حضرت عمر کی شہادت ہوئی 23 میں, حضرت عثمان شہادت ہوئی 35 میں ہجری میں, حضرت علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں, طلحہ بن عبیداللہ کی شہادت ہوئی 36 ہجری میں, حضرت زبیر بن عوام کی شہادت ہوئی 36 ہجری میں, عبد الرحمن بن عوف کی شہادت ہوئی 32 ہجری میں, سعد بن ابی وقاص کی شہادت ہوئی 55 ہجری میں, اور سعید بن زید کی شہادت ہوئی 50 ہجری میں. یعنی سارے صحابہ وہ وفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد, یہ ہرا کا واقعہ ہے, 10 سال مدینہ کے لگا لیں اور پھر 23 سال آگے, 33 سال سے لے کر 73 سال بعد میں وفات پانے والے ہیں, کم سے کم 23 سال اور زیادہ سے زیادہ 60-70 سال آقا علیہ السلام کے اس وقت کہنے کے بعد فوت ہوئے. کس نے بتا دیا کہ یہ سارے شہید ہوں گے؟ کس نے بتا دیا کہ عمر بھی شہید, عثمان بھی شہید, علی بھی شہید, طلحہ بھی شہید, زبیر بھی شہید, عبد الرحمن بھی شہید, سعد بن ابی وقاص بھی شہید, سعید بن زید بھی شہید؟ گویا آقا علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ سب کے آخری انجام کی بھی خبر ہے, شہادت کی بھی خبر ہے, ان کے حوالے موت کی بھی خبر ہے, اور اگر پہاڑ میں زلزلہ ہوتا ہے تو اس پر بھی میرے آقا کا تصرف ہے, ایک قدم مارے تو پہاڑ کا زلزلہ بھی جم جائے. یہ عالم جمادات کی بات کی. اب عالم نباتات کی لیتے, بے شمار واقعات ایسے آئے, مغازی الواقدی میں ہے اور سیرت ابن ہشام میں ہے کہ یوم بدر, جب بدر کی جنگ تھی اس دوران حضرت عکاشہ بن محصن حضور کے صحابی ہیں, ان کی تلوار ٹوٹ گئی, حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی, یاد رکھ. وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا جنگجو ہوں, میری تلوار ٹوٹ گئی, اب میں کیا کروں؟ حدیث کے لفظ ہیں, فیضا ہوا سیف ابیض طویل, وہ درخت کی جو جڑ تھی آقا نے جو ہی عکاشہ کو پکڑائی اسی لمحے وہ سفید رنگ کی شاندار سٹیل کی تلوار بن گئی, درخت کی جڑ کو تلوار میں بدل دیا. آپ نے قتال کیا, جہاد کیا, کئی جہاد کرے کی عمر بھر, فلم یزال عندہ حتی ہلاکا, ان کی وفات تک وہ تلوار ان کے گھر میں رہی. یہ نہیں کہ صرف غزوہ بدر میں وہ تلوار بنی اور جنگ ختم ہونے کے بعد پھر لکڑی میں بدل گئی, نہیں, اس کی ناد ماہیت کو بدل دیا, اس لکڑی کی خلقت کو بدل دیا. اب خلقت کو بدل دینا اور لکڑی کو ہزار سال کے لیے دائمن سٹیل کی تلوار میں بدل دینا, یہ شان تخلیق و تکوین ہے. آقا علیہ السلام کو اتنی بلندی کی, لکڑیوں کو چاہیں تو تلواریں بنا دیں اور ایک لمحے کے لیے نہیں ہے, پوری عمر کے لیے اس کی ماہیت کو بدل دیں. اور پھر مسلمان صحابہ کرام, حدیث میں آتا ہے سیرت ابن ہشام میں کہ اس لکڑی کو العون کا لقب دیتے تھے خود بھی, یعنی اس کو کہتے تھے مدد یا رسول اللہ, اس لکڑی کو رسول اللہ کی مدد کا ٹائٹل دیا جاتا تھا, اس تلوار کو تلواروں کے نام رکھتے تھے. تو عکاشہ بن محصن کی تلوار جو حضور کی لکڑی سے بنی تھی اس کا نام تھا رسول اللہ کی مدد, العون یہ تلوار کا نام تھا. اسی طرح بدر کی جنگ میں حضرت سلمہ بن اسلم ایک صحابی ہیں, ان کی تلوار ٹوٹ گئی, سلمہ بن اسلم یاد رکھنے, وہ نہتے رہ گئے, عرض کیا آقا بدر کی لڑائی ہے, جنگ ہے, میں بڑا جنگجو ہوں, میری تلوار بھی ٹوٹ گئی, کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پھر کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی ساتھ، کھجور کے درخت کی خشک ٹہنی اٹھا کے وہ دے دی، فرمایا لڑو اس سے. اس کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی پکڑانے کی دے، فرمایا فقال اضرب به فاذا هو سيف جيد فلم يزل عنده الطاقه. وہ پکڑانے کی دیر تھی کہ وہ سٹیل کی تیز دھاری والی تلوار بن گئی اور ان کی شہادت کے وقت تک ان کے پاس رہی. تو آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کی قدرت و تصرف کا اور عظمت کا یہ عالم کہ جس کو چاہیں لکڑی کو. اسی طرح یوم احد میں حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار ٹوٹ گئی یوم احد میں. یہ میں نے آپ کو کئی واقعات بتا دیے. امام عبد الرزاق نے روایت کیا مصنف میں، عبداللہ بن جہش وہ آئے آقا علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی، چھوٹی سی ٹہنی، کھجور کی ٹہنی تھی، فرمایا اسی سے لڑو. ہاتھ میں پکڑنے کی دیر تھی وہ تیز دھاری کی تلوار بن گئی اور پوری عمر ان کے پاس وہ تلوار ہی بنی رہی. گویا یہ قدرت دی اتنی عظمت کہ جس شے پہ توجہ کر دیں اس کی خلقت کو بدل کے رکھ دیں، اس کی ماہیت کو بدل کے رکھ دیں، اس کی نیچر کو بدل کے رکھ دیں. اور ان واقعات میں کہیں بھی کسی کافر مشرک نے معجزہ طلب نہیں کیا نبوت کی صداقت کے طور پہ. اپنے صحابی کو مشکل پیش آئی، اپنے غلام کو جو حضور کی خاطر آلریڈی لڑ رہا ہے، اسے حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت پر سچائی کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ تو مشکل پیش کر رہا ہے آقا میری تلوار ٹوٹ گئی کیا کروں. یہ وہ معجزہ نہیں ہے جو کفار کے طلب کرنے پر صداقت نبوت پہ دکھایا جاتا ہے، یہ حضور کی قدرت و تصرف ہے. اللہ نے وہ عظمت اور بلندی دی ہے جس شے کو چاہے اس کی ماہیت بدل ڈالے. اب معروف حدیث ہے صحیح بخاری مسلم مسند احمد ترمذی نسائی کل سے آسطہ میں جابر بن عبداللہ کی، وہ استن حنانہ کی حدیث جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام، اب میں اس سے ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں، یہ تصرف تھا دنیا میں، یہ سنیے، یہاں تک تصرف تھا دنیا کے درختوں پر اور پہاڑوں پر، اب جنت کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی طرف. استن حنانہ، اس لیے میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، حدیث آپ نے سن رکھی ہے، ٹیک لگا کے پڑھتے تھے، آقا خطاب فرماتے، ممبر بن گیا تو چھوڑ دیا، تو وہ جو استن حنانہ تھا، خشک تنا تھا کھجور کا، وہ دھاڑے مار کے رونے لگا جس طرح بچہ ماں کے لیے چیختا ہے، اتنا زور سے بلخ بلخ کے چیخنے لگا کہ آقا علیہ السلام نیچے اترے اور آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگا لی. حتی اخذها فدمها الیہ فجعلت تئن انین الصبی الذی سکت حتی استقرت. سینے سے لگایا، اس خشک تنے کو پیار کیا، اور وہ جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگائے اور وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر جائے، کھجور کا خشک درخت حضور کے سینے سے لگ کے سسکیاں لے کے چپ کر گیا. اب جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ مردہ درخت تھا، حضور کے جسم پاک سے مس ہوتا رہا، اس مردہ درخت میں زندگی آ گئی، اس مردہ درخت میں شعور آ گیا، اس کو پتا چل گیا کہ آج حضور مجھ سے جدا ہو گئے اور منبر پہ کھڑے ہیں. اس میں جان بھی آ گئی، زندگی بھی آ گئی، اس کی آنکھیں بھی آ گئیں، اس کے اندر احساس بھی آ گیا کہ حضور مجھ سے جدا ہو گئے، رونا بھی آ گیا، اور جب حضور نے سینے سے لگایا سسکیاں لینا بھی آ گیا، چپ کرنا بھی آ گیا، یہ سارے حواس عطا کر دیے، یہ سارے شعور عطا کر دیے صرف جسم مصطفیٰ کے مس نے. مگر اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں حدیث میں، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام دارمی نے بھی، حضرت طفیل بن عبی بن قعب بن ابی ہے اس روایت سے، جب آقا علیہ السلام اترے اس کو سینے سے لگایا اور چپ کرا دیا، اور چپ کر کے فقال لہ النبی یسکن، پیار کا ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اور کھجور کے تنے کو کہا چپ کر جاؤ، سکون کرو. اور آگے اگلے کلمات سنیے امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 20741 اور مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر پھر 20751 اور پھر 20745، تین مرتبہ امام احمد بن حنبل نے الگ الگ طرف سے روایت کی حدیث صحیح اور امام دارمی نے بھی. آقا نے فرمایا اس کھجور کے تنے کو میری بات سنو، اب کھجور کے تنے سے مخاطب ہیں، فرمایا تنے میری بات سن، ان تشا غرستو کفل جنہ، اب اگر تو چاہے تو میرے عشق میں رویا ہے، میرے ہجر اور فراق میں رویا ہے، تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہے، اب اس عشق رسول کا صلہ دیتا ہوں تمہیں اے کھجور کے درخت، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ اب اختیار دیکھیے میرے آقا کا، دعا نہیں کر رہے۔ اس حدیث پاک میں کسی ایک روایت میں دعا کا لفظ نہیں آیا، ایک روایت میں کہ دعا کی ہو، نہیں، ڈائریکٹ کھجور کے تنے سے کہا ان تشا غرض تو کفر جنہ، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ یہ اختیار اور قدرت اللہ نے عطا کر رکھی تھی کہ چاہے تو دنیا کے کھجور کو درخت کو میرے آقا جنت میں لگا دیں۔ جنت بھی حضور کے اختیار میں ہے، دنیا بھی اختیار میں ہے۔ اور فرمایا فتأکل منک الصالحون، اور نیک لوگ صالح تیرا پھل کھائیں۔ فرمایا یہ ایک آپشن ہے، اور پھر فرمایا اس درخت کو کہ ایک آپشن اور بھی دیتا ہوں تمہیں، وَإِن تَشَا أُعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ رَتْبًا، اور اگر تو چاہے تو میں یہی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں، پھر سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں، پھر تم پہ پھل لگ جائیں گے، بول کیا مانتا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پھلدار بنا دوں یا تمہیں آج ہی جنت میں لگا دوں۔ تو حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام کے، حضرت طفیل بن عبی بن ابی کعب فرماتے ہیں فختار الآخر علی الدنیا، اس نے عرض کیا آقا نہیں، مجھے آخرت جنت میں لگا دیں تاکہ نبی اور ولی میرا پھل کھائیں۔ اسی طرح حضرت بریدہ سے روایت ہے، حضرت بریدہ سے امام دارمی کی، اس کے لفظ ہیں آقا نے فرمایا ان شئتا، اس سے خطاب کیا ان اغرسک فی الجنہ فتشرب من انہارها وعیونها، اگر تو چاہتا ہے ویاکل اولیاء اللہ من ثمرتک ونخلک، اے کھجور کے درخت اگر تو چاہتا ہے تو تمہیں اختیار دیتا ہوں، بتا میں تجھے ابھی جنت میں لگا دوں، تو جنت کے دریاؤں کا پانی پیے گا، جنت کی نہروں کا پانی پیے گا، سرسبز و شاداب جنت کا درخت ہوگا، اور اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو اسی دنیا میں پھر سے زندہ کر دوں جیسے پہلے تھا۔ انہ سامعہ من النبی، اس درخت نے حضور کی دونوں آپشنز اور آفرز کو سن لیا، اور آگے اس نے جواب دیا، آقا نے فرمایا یقول لہ نعم نعم فعلت مرتین فعلت، آقا نے دو بار فرمایا اچھا ہاں میں نے کر دیا، اے کھجور کے تنے ہاں میں نے کر دیا، ہاں میں نے کر دیا۔ صحابہ سے پوچھا، آبا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ آفر دینے کے بعد اس کو دو بار آپ نے فرمایا ہاں میں نے کر دیا، یہ بات کیا تھی؟ آقا نے فرمایا اس نے میری بات سن لی، میری دونوں آفرز کو سن لیا، اور اس نے کہا اختار عن اغرس او فی الجنہ، اس نے کہا آقا اب یہاں نہیں، اب جنت میں لگا دیں، وہاں آپ بھی میرا پھل کھائیں اور اولیاء بھی پھل کھائیں، تو میں نے جنت میں لگا دیا، اس لیے اس کو کہا نام فالتو، نام فالتو، ہاں میں نے تمہیں جنت میں لگا دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، وہ کھجور کا تنا تھا، میرے آقا کی صحبت میں رہتا تھا، آپ کی تعلیمات اور خطبات سنتا تھا، اس میں اتنا شعور آ گیا ہے۔ مسلمانوں، اے عاشقو، میرے آقا کے غلاموں، حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، سنو اس نصیحت کو، وہ کھجور کا تنا حضور سے عشق کرنے لگ گیا، تو اس عشق کا صلہ، اس کو اتنا شعور آ گیا کہ اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہرا بھرگا کر دیں، آخرت کو ترجیح دی، اولیاء اور صالحین کی صحبت کو ترجیح دی، ایک درخت ہو کر آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، ہم انسان اور آقا کے غلام ہو کر دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اس تو نہیں ہنانا اس کھجور کے درخت جیسا شعور مل گیا ہو، کتنے ہیں ہم میں جس نے دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی نعمت کو ترجیح دے دی ہو؟ ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تصرف کا اور عالم، یہ حدیث آپ نے کثرت سے سنی ہے کہ جب کبھی وضو کا پانی صحابہ کے پاس نہ رہتا، خواہ وہ زورا کا مقام تھا یا حدیبیہ کا مقام تھا یا اور کوئی سفر تھا، کسی بھی سفر پر کبھی صحابہ کرام 300 کی تعداد میں تھے، کبھی صحابہ کرام حدیبیہ میں 1500 کی تعداد میں تھے،
صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیثیں ہیں کثیر، دو حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بات توجہ طلب ہے، اور یہ واقعات درجنوں بیسیوں مرتبہ جگہ جگہ پیش آتے، اور یہ بھی سن لیں پھر کہ ان میں سے کوئی ایک واقعہ کفار کے مطالبے پر پیش نہیں آیا، پانی کے چشموں کا بہہ نکلنا حضور کی انگلیوں سے، کہ نبوت کی دلیل دینے کے لیے معجزہ طلب کیا گیا ہو، نہیں، غلاموں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، غلاموں کی حاجت روائی کے لیے آیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ہمارے پاس نہ پینے کا پانی تھا، نہ وضو کا پانی تھا، قطرہ بھی نہ تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس چھاگل ہے جس میں کوئی دو چار قطرے ہی پانی کے ہوں؟ تو صحابی چھاگل لے کے آ گئے، دو چار قطرے پانی کے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دی. اب میں یہ خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں، دست مبارک ڈال دیا، انگلیاں ڈال دی، اور صحابہ کہتے ہیں، لفظ سنیے بخاری اور مسلم کے، فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون فشربنا وتودعنا قلت کم کنتم قال لو کنا مئت الف لکفانا کنا خمس عشرۃ مئۃ. فرمایا آقا علیہ السلام نے چھاگل میں اپنا دست مبارک ڈالا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا، ابل ابل کر چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا، اور ہم 1500 تھے، ہم نے وضو بھی کیا، پیا بھی، غسل بھی کیے، اور کہا اگر لاکھ صحابہ بھی ہوتے تو وہ پانی پورا رہتا. اب ایک بات توجہ طلب ہے، بعض علماء آج کل اس طرح کی تمام احادیث کو تکثیر الماء کے تحت لکھتے ہیں، یعنی معجزہ یہ تھا کہ پانی بڑھ گیا، تھوڑا پانی بڑھ گیا. یہ تکثیر الماء نہیں ہے، یہ تخلیق الماء ہے، یہ الگ واقعات ہیں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، یہ الگ واقعات ہیں کہ کہیں تھوڑا سا پانی تھا، آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک ڈالا اور پانی بڑھ گیا، سینکڑوں کو پورا آ گیا. تھوڑا پانی دست مبارک ڈالنے سے پانی بڑھ جائے، پانی اٹ سیلف بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں تکثیر الماء، پانی کا بڑھ جانا. اور جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں بخاری مسلم کی متفق علیہ، اس میں یہ حدیث میں ایک لفظ بھی کسی صحابی کی زبان سے نہیں آیا کہ وہ پانی بڑھ گیا. یاد رکھ لیں، پانی بڑھ جانے کا لفظ حدیث کی کسی عبارت میں نہیں آیا. اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ کی انگلیوں سے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے، تھوڑا پانی نہیں بڑھا بلکہ پانی کے چشمے دست مصطفیٰ سے پھوٹے. موازنہ کیجئے حضرت موسیٰ کے اس مقام کے ساتھ، ان سے ان کی قوم نے پانی مانگا، آپ نے پتھر پر عصا مارا، ڈنڈا مارا، اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ارے پتھروں سے چشمے پھوٹا کرتے ہیں، چشمے پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں، وہ خوش پتھر تھے، حضرت موسیٰ کے عصا سے چشموں کا پھوٹنا معجزہ تھا. تو مگر معجزہ یہ تھا کہ عصا سے چشمے پھوٹے، اور آقا علیہ السلام کا یہ عالم دیکھیے کہ انسانی جسم سے پانی کے چشمے کبھی نہیں پھوٹے، گوشت اور پوست سے پانی کے چشمے انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کبھی پھوٹے ہوں. آقا علیہ السلام نے انگلیاں رکھی، ہاتھ سے چشمے پھوٹے، اور اتنا پانی میرے آقا کے جسم اتھر سے انگلیوں سے نکلا کہ کہتے ہیں لاکھ ہوتے تو وہ بھی کافی رہتا. یہ تکثیر الماء القلیل نہ تھا، کم پانی کو بڑھا دینا نہ تھا، بلکہ اپنی چشمہ، اپنی انگشت مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پیدا کر دینا تھا. یہ حضور کی قدرت و تصرف کا مقام تھا. اب یہ واقعات تو آپ نے بہت سے پڑھے احادیث میں، اب ایک خاص حدیث کا ایک واقعہ آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو شاید اتفاق بہت کم ہوا ہو بڑے علماء کو چھوڑ کر کہ آپ نے سنا ہو، کہ آقا کی قدرت و تصرف کا عالم کیا ہے. امام واقدی نے المغازی میں روایت کیا ہے، اور امام حلبی نے سیرت النبویہ میں روایت کیا ہے، اور ان تمام کتب میں واقعہ یہ آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے آقا علیہ السلام واپس پلٹے، غزوہ تبوک سے، تو رستے میں رکے، ایک صحابی کے پاس پانی تھا، لشکر آگے چلا گیا، آقا علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ پیچھے تھے، لشکر کو آگے بھیج دیا، آگے چلے جاؤ. پاس ایک خادم تھا، اس کے پاس چھاگل تھی چھوٹی سی، اس میں پانی تھا،
اس نے پانی یوز کیا، وضو کیا، میرے آقا نے فرمایا اس میں تھوڑا سا بچا کے رکھ لینا، شاید آگے ضرورت پڑے، تھوڑا سا رکھ لو شاید آگے ضرورت پڑے۔ وہ صحابی کہتے ہیں عبید اللہ بن عبد العزیز، ان کی روایت سند کے ساتھ آتی ہے امام واقعی کی، اور وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ کہ جب تبوک سے چلے تو واپسی پر میں نے وہ تھوڑا سا پانی برتن میں رکھ لیا، ہم آگے پہنچے، فرمایا یا ابا قتادہ احتفظ بما فی العداوت والرکوت فإن لها شأنا، آگے ضرورت پڑنے والی ہے، یہ چند قطرے جو بچ گئے ہیں محفوظ رکھ لینا۔ کہتے آگے پہنچے تو بڑا قافلہ رکا ہوا تھا اور پریشان تھے، نماز کا وقت تھا اور کسی کے پاس پانی کا قطرہ نہ تھا کہ وضو کر سکیں، کوئی غسل کر سکے، کوئی پانی پی سکے، جانوروں کو پلا سکے، اونٹ تھے۔ اب سنیے صحابہ کتنے تھے، 30,000 صحابہ تھے، غزوہ تبوک سے آ رہے ہیں واپس، 30,000 صحابہ تھے، 15,000 اونٹ تھے، 15,000 اور 10,000 خچر اور گائے مویشی تھے، بکریاں وغیرہ ملا کر 10,000، 55,000 نفوس تھے زندہ، 30,000 صحابہ، 15,000 اونٹ سواریوں کے لیے اور 10,000 بقیہ مویشی اور جانور، 55,000 زندہ نفوس تھے، لیونگ اینیملز۔ آقا علیہ السلام پہنچے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا آقا پانی کا قطرہ نہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام نے اس چھاگل میں ہاتھ ڈال دیا، جب چھاگل میں ہاتھ ڈالا فوادا اصابعہ علیہا، اس کے اوپر رکھ دیا، اور یہ بھی سو اندر بھی نہیں، اس چھاگل کے پانی کے اوپر ہاتھ رکھا، فنبع الماء من بین اصابعہ، آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹ پڑے، اور چشمے پھوٹے، اتنا پانی میرے آقا کے ہاتھوں میں سے جسم اقدس سے نکلا کہ 55,000 نفوس نے میرے آقا کے انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، اور پانی پیا، سیرابی بھی کی۔ 30,000 صحابہ نے پیا، 55,000 اونٹوں نے پیا، 10,000 بقایا مویشی اور جانوروں نے پیا۔ آپ اندازہ کریں چند قطرے پانی کے چھاگل میں ہیں، ان کے اوپر میرے آقا ہاتھ رکھتے ہیں، وہ پانی کہاں سے پیدا ہو گیا جو 55,000 نفوس پی گئے، انسان بھی اور جانور بھی۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ قدرت عطا کی، وہ قدرت عطا کی، وہ تصرف عطا کیا کہ وہ پانی کو بڑھاتے نہ تھے، پانی پیدا فرما دیتے تھے، اور چند قطروں کو 55,000 نفوس کی ضرورت کے لیے کافی رہنے والا پانی بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح آپ کی شان اقدس کا ایک عالم سنیے، اسی سفر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس سفر میں ساتھ تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں دلائل نبوت امام بیہقی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سفر میں کھانے کا کچھ نہ رہا، مسافر تھے سینکڑوں کی تعداد میں، صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں بھوکے تھے، کچھ نہ بچا، لوگ پریشان ہوئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، آقا کھانے کا کچھ نہیں، آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ اما آقا شیئن، اے ابو ہریرہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب سنیے یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ان کو پتا ہے کہ آقا کے پاس بھی تو کچھ نہیں پڑا ہوا، ظاہراً کھانا تو آپ نے جمع کر کے نہیں رکھا، ارے پانی نہ ہوتا تو حضور سے مانگتے، کھانا نہ ہوتا حضور سے مانگتے، بارش نہ ہوتی حضور سے مانگتے، قحط ہوتا تو حضور کے پاس آ کے مانگتے۔ ان کو پتا تھا کہ رب کائنات نے تاجدار کائنات کو ساری کائنات کا مالک کو متصرف بنایا ہے، اور اتنا امر تقویم دیا ہے، اتنا تصرف اختیار اور قدرت دی ہے کہ جس شے کو اشارہ کر دیں جو چاہیں وہ شے وہی بن جائے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا۔ آقا علیہ السلام نے بلایا ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ لے آؤ میرے پاس۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس چھوٹا سا ایک تھیلا ہے، تھیلا اس میں کچھ کھجورے ہیں۔ آقا نے فرمایا لے آؤ وہ تھیلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فاخرج تو من ہو تمرن فاتحی تو ہوں، میں اس تھیلے کی کھجورے لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، 21 کھجورے نکلی، 21 کھجورے۔ آقا علیہ السلام نے دسترخوان پہ رکھ دی، فرمایا سارے لشکر کو بلاؤ، 10-10 آدمیوں کے گروہ بنا کے بلاتے جاؤ۔ 10-10 آدمی آتے گئے، کل 21 کھجورے تھی، اور پیٹ بھر کے کھاتے گئے۔ دس کا گروہ آ کے چلا گیا، پھر فرمایا اگلے دس بلا لو، فرمایا اگلے دس بلا لو، دس دس کر کے سینکڑوں صحابہ کرام کو ان 21 کھجوروں میں سے کھلا دیا۔ اب سوال یہ ہے، وہ بڑھتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی کسی کو؟ ایسا نہیں ہوا، سنیے، کہ 21 تھی، دیکھتے دیکھتے 25 ہو گئی ہوں، 30 ہو گئی ہوں، 40 ہو گئی ہوں، 50 بن جائیں، 100 بن جائیں، بڑھ نہیں رہی ہیں، وہ 21 کی 21 ہی پڑی ہیں، اور سینکڑوں صحابہ کرام کا لشکر کھا گیا ہے۔ وہ کیا کھا رہا ہے؟ وہ کھجوریں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ تخلیق کو طعام ہے، کھانا حضور تخلیق فرما رہے ہیں۔ جب سارے صحابہ اور لشکریوں نے کھا لیا، اور پھر مجھے بلایا کہ ابو ہریرہ گنو، میں نے گنا تو 21 کی 21 کھجوریں پوری تھی۔ تو حضرت عبیرہ، حضرت ابو ہریرہ کی 21 کھجوریں وہیں کی وہیں رہی، اور سینکڑوں صحابہ کو پیٹ بھر کے میرے آقا نے کھجوریں کھلا دی۔ آگے سنیے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اپنے تھیلے میں ڈال لو، اپنے پاس محفوظ کر لو، جب زندگی بھر ضرورت پڑے ہاتھ ڈال کے نکال کے کھاتے رہنا، تقسیم کرتے رہنا، مہمانوں کو کھلاتے رہنا، پڑوسیوں کو کھلاتے رہنا، محلے داروں کو کھلاتے رہنا، خود کھاتے رہنا، کھول کے کبھی نہ دیکھنا تھیلے کو، جتنی ضرورت پڑے نکالتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 21 کھجوریں جو نکالی تھیں، وہ ساری 21 کی 21 میں نے تھیلے میں واپس ڈال دی، اور میں پھر ان کو کھاتا رہا۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے 2.5 سال گزر گئے خلافت کے، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال گزر گئے، اسی تھیلے میں سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا، خاندان کو کھلاتا رہا۔ پھر حضرت عثمان کے 12 سال گزر گئے خلافت کے، میں کھجوریں کھاتا رہا، خلافت کھلاتا رہا۔ گویا فرماتے ہیں 25 سال تک اس چھوٹے سے تھیلے سے، اور فرماتے ہیں تھیلا بھی میں نے اپنی پنڈلی کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا، اتنا چھوٹا سا تھیلا تھا 21 کھجوروں کا پنڈلی کے ساتھ۔ 25 سال تک کھجوریں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا، اور فرماتے ہیں 200 وسق کھجوریں ہم نے خود کھائیں، 50 وسق کھجوریں صدقہ اور خیرات کی۔ 200 وسق اور 50, 250 وسق۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، افراتفری میں گم ہو گیا، ورنہ نسلوں تک صدیوں تک وہ چلتا اور کھانا ختم نہ ہوتا۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا 2 کلوگرام کا ہوتا ہے۔ گویا ایک وسق 125 کے جی کا ہوتا ہے، ایک وسق 125 کے جی۔ 250 وسق کہتے ہیں ہم نے اس میں سے استعمال کی۔ میں نے کیلکولیٹ کیا تو یہ ٹوٹل وزن جو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ 785 من کھجوریں بنتا ہے۔ 25 سال میں 21 کھجوریں تھیلے میں جو کی تو رہی پنڈلی کے ساتھ، جس دن سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، 25 سال تک کھائیں اور مہمانوں کو کھلائیں اور صدقہ خیرات بھی کی اہل مدینہ، اور کو فرمایا 785 من کھجوریں اس چھوٹے سے تھیلے سے نکال کے کھائیں اور کھلائیں۔ اور کیجیز میں، کلوز میں، یہ بنتا 31,492 کیجیز، کلو گرامز 31,000، یعنی 31,500 کلو گرام کھجوریں اور 785 من کھجوریں۔ ارے اس چھوٹے سے تھیلے سے 25 سال تک نکلتی رہی۔ اب آقا علیہ السلام تو نہیں تھے، یہ بولی آقا علیہ السلام تو نہیں تھے، پر 21 کھجوروں کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ لگا دیا تھا اور فرمایا تھا کھول کے نہ دیکھنا، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ کھجوریں کس نے تخلیق فرما دی؟ یہ تصرف تھا میرے آقا کا، یہ قدرت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ تاجدار کائنات کو اللہ رب العزت نے وہ تصرف عطا کیا کہ جس شے کا جو اشارہ کر دیتے اور جو فرما دیتے وہی چیز ہو جاتی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن چاند گرہن ہوا، ایک روز چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، سورج، اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہمیں سورج گرہن میں۔ جب نماز پڑھائی تو نماز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک بار آگے ہو گئے، آگے بڑھے اور کسی چیز کو پکڑا، اور پکڑ کے آقا علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں، یہ تھی دنیا کی کھجوریں، دنیا کے درخت، دنیا کا عالم نباتات. اب جس طرح میں نے بات کی تھی اس درخت کی، جنت پہ بھی میرے آقا کا اسی طرح تصرف و قبضہ ہے. دنیا و آخرت سب کچھ تاجدار کائنات کے تصرف و قدرت میں ہے. لوگو چمٹ جاؤ ان قدموں سے جیسے ابو ہریرہ چمٹ گئے. تو 21 کھجوریں 800 من کھجوریں بنا دی. تم چمٹ جاؤ آقا کے قدموں کے تبصر سے چمٹ جاؤ، تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ دنیا بھی حضور کے دست تصرف میں ہے اور جنت و آخرت بھی آقا کے دست تصرف میں ہے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال خاصفت الشمس على عهد رسول اللہ فصلى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شيئا في مقامك ثم رأیناک تکعکعت فقال انی اریت الجنہ فتناولت منها انقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما باقیت الدنیا. رواہ البخاری و مسلم. صحابہ کہتے ہیں آقا سورج گرہن کی آپ نے نماز پڑھائی، نماز کسوف، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہاتھ اٹھایا اور آگے ہو کر آپ نے کوئی چیز پکڑ لی، دوران نماز کوئی چیز پکڑ لی. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹائے. کیا ماجرا تھا؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حالت نماز میں مجھے جنت نظر آئی، جنت میرے سامنے تھی، میں نے جنت کو دیکھا. جنت میں میں نے انگوروں کے اور پھلوں کے درخت دیکھے اور پھلوں کے انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے. میرا دھیان بلال کی غربت پہ چلا گیا، میرا دھیان ابو ہریرہ کی غربت پہ چلا گیا، میرا دھیان سلمان فارسی کی غربت پہ چلا گیا، میرا بیان اصحاب صفہ کی غربت اور بھوک پر چلا گیا. تمہارے اندر بھوک ہے، میرا جی چاہا کہ تمہاری بھوک مٹا دوں. میں نے جنت کے پھلوں کے ایک خوشے کو پکڑ لیا، انگوروں کے اور پھلوں کے خوشے کو پکڑ لیا اور چاہا کہ لے آؤ تمہیں دے دوں. اور خدا کی قسم اگر میں وہ لے آتا اور تم کو دے دیتا تو پھر صحابہ تابعین اتباع تابعین نسل در نسل قیامت تک میری امت کے جن لوگوں کے پاس وہ خوشہ ہوتا وہ پھل کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتے. ما باقیت دنیا، جب تک دنیا قائم ہے قیامت تک وہ پھل ختم نہ ہوتے اگر لے آتا. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے وہ لا کے آپ کو دے دیے تو تم محنت مزدوری چھوڑ دو گے، روزی کمانا چھوڑ دو گے، اسی پر اکتفا کرو گے. میں نے پسند کیا کہ نہیں، محنت کرو، مزدوری کرو، مشقت کرو، کبھی کھانے کو ملے کبھی بھوک ملے، یہ بہتر زندگی ہے، تو میں نے چھوڑ دیا. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آقا کے اختیار و تصرف کا یہ عالم ہے کہ جنت کے درخت کے خوشے بھی پھلوں کے اگر لانا چاہتے اس دن تو آقا نے فرمایا میں لا کے تمہیں دے سکتا تھا اور قیامت تک وہ پھل تمہارے اندر رہتے. یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں، بعض لوگوں کو اہل علم کو مغالتا ہے، وہ معاذ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جنت نہیں تھی بلکہ جنت کی تصویر دکھائی گئی تھی. توبہ کریں، یہ نادانی کی بات ہے. آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کی سمجھ اور بوجھ پر آپ نے اتنا شک کر لیا کہ آپ حقیقی جنت اور جنت کے درخت اور اس کی تصویر میں فرق نہ کر سکے. سمجھ نہیں آ رہا کہ آقا فرق نہ کر سکے، معاذ اللہ اتنا سمجھ لیا. ایک عام آدمی بھی فرق کرتا ہے، اگر تصویر نظر آئے تو جان لیتا ہے تصویر ہے، اور تصویر ہو تو ایک سمجھدار آدمی ہاتھ ڈالے گا تصویر کے درخت کے پھلوں کو پکڑنے کے لیے. ایک بچہ بھی نہیں ڈالتا، 8-9 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ تصویر ہے اور اس کے درخت ہیں، اور تصویر کے درخت میں پھلوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. آپ نے تاجدار کائنات علیہ السلام کے فہم پر اتنی معاذ اللہ تہمت لگا دی، توبہ کرو. وہ تصویر نہ تھی، تصویر ہوتی تو حضور درخت کے خوشوں کو ہاتھ نہ ڈالتے، ان کو ہاتھوں سے نہ پکڑتے، اور یہ نہ فرماتے کہ اگر لو اخذتہ لاکلتم منہ ما باقیت الدنیا، اگر میں لے آتا تو قیامت تک وہ پل ختم نہ ہوتے، یہ کلمات نہ فرماتے، یہ تصویر کو نہیں کہے جاتے. اصل جنت میرے آقا کے سامنے تھی، اصل درخت سامنے تھے، درخت کے پھلوں کے خوشے سامنے تھے. تو ثابت کر دیا، امت کو بتایا کہ میرے تصرف و اختیار کا یہ عالم ہے کہ اگر جنت کے درختوں پر بھی تصرف کروں یہاں چاہوں تو دنیا کا درخت اس تو نہیں ہنانا جنت میں لگا دوں اور پھلدار بنا دوں، اور جنت کا درخت اس کا پھل ہو تو چاہوں تو دنیا میں آ کے لگا دوں اور قیامت تک تمہیں کھلا دوں. میرے آقا کے تصرف و اختیار کا وہ عالم ہے، یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ بلندی ہے، یہ وہ رفعت مکانت ہے، یہ میرے آقا کی وہ شان ہے کہ جو اللہ کے بعد کائنات کی ہر شے نہ صرف حضور کے تابع بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف و اختیار میں ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی مقامات پہ ایسے ہوتا، کفار کی بات نہیں کر رہا، وہ واقعات ہیں الگ ہیں، کہ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے علامت بتائیے اپنے سچے نبی ہونے کی، تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کھجور کے دو دختوں کو آواز دو، ٹہنی کو آواز دو، تو ٹہنی ٹوٹ کر سجدہ کرتی میرے آقا کے قدموں میں آ گئی، اس عربی نے کلمہ پڑھ لیا. ایسے واقعات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، وہ بیان نہیں کر رہا. ارے میں تو یہ بیان کر رہا ہوں جہاں کسی کافر کا وجود نہیں، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، معجزہ دکھانے کی حاجت نہیں. یہ میرے آقا کی روش زندگی ہے، یہ روز مرہ کے معمولات ہیں، آپ کے تصرفات و اختیارات صرف صحابہ ساتھ ہیں. صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہم حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، صحرا ہے، آپ کو حاجت پیش آتی، پردے کی ضرورت پیش آتی، اور صرف ہم صحابہ ساتھ ہوتے، کوئی درخت نہ تھا، تو آقا ہمیں فرماتے کہ جاؤ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہو تمہیں رسول اللہ کا حکم ہے، اور درخت کو کہو کہ زمین چیر کر ادھر آ جاؤ، اس درخت کو کہو رسول اللہ کا حکم ہے، زمین چیر کے دونوں مل جاؤ. دونوں درخت مل جاتے، پردہ بنا لیتے، اور جب آقا علیہ السلام فارغ ہوتے اپنی ضرورت مبارکہ سے تو فرماتے جاؤ انہیں واپس کہہ دو کہ جا کے پھر اپنی جگہ پہ جڑ جاؤ. یہ کفار کے مطالبے کے بغیر قالن قادی علیہ باذن اللہ، حدیث کے لفظ ہیں، ان درختوں سے کہو اذن الہی سے میری اطاعت کرو. ارے درخت بھی حضور کی اطاعت کرتے تھے، ٹہنیاں بھی اطاعت کرتی تھی، حیوان بھی اطاعت کرتے تھے. آقا علیہ السلام کو دیکھتے تو اونٹ سجدے میں گر جاتے، بکریاں سجدے میں گر جاتی، ہر شے پہ حضور کا تصرف، حتیٰ کہ پوری کرۂ ارضی پر، زمین پر میرے آقا کا تصرف. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں حدیث صحیح، انس ابن مالک راوی ہیں، ایک شخص آقا علیہ السلام کا مسلمان ہوا اور آقا علیہ السلام کا کاتب بن گیا، اس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، وہی کتابت کرتا تھا، بعد میں بدبخت دنیاوی مفاد میں پھر مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا اور آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے لگا، اور حضور علیہ السلام پر اترنے والی وحی میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا. آقا علیہ السلام تک بات پہنچی، آقا نے فرمایا ایک جملہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لم تقبل تقبل، جب مرے گا زمین اس کو قبول نہیں کرے گی. بس اس بدبخت نے میری گستاخی کی اور میری وحی پر زبان دراز، زبان تان دراز کی، زمین قبول نہیں کرے گی. حضرت ابو طلحہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم جب وہ شخص مرا ہم گئے اس کو دفن کرتے تھے، زمین اٹھا کر اس کی لاش کو باہر پھینک دیتی تھی، پھر لوگ دفن کرتے تھے، زمین کی قبر گڑا اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا. فدفناہ مرارن فلم تقبلہ الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار اس کو دفن کیا، زمین نے ہر بار اٹھا کر بدبخت کو باہر پھینک دیا. اس لیے کہ جو شخص اگر میرے آقا توجہ کر دے تو زمین کیسے گوارا کرے، حضور تو مالک و متصرف ہیں، مالک و مختار ہیں. اور وہ بات آپ نے کثرت سے سنی ہے، مگر میں اس کو اس کی حدیث کی ایک اور روایت خاص جس پر توجہ نہیں گئی بہت لوگوں کی، وہ سنا رہا ہوں، اور وہ بھی متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث. حضرت انس روایت کرتے ہیں، جب طویل قحط ہو گیا مدینہ میں اور بچے مرنے لگے، جانور مرنے لگے، کھیتیاں جل گئیں، قحط ہو گیا، تو جمعہ کے دن میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم، کتاب المناقب اور کتاب الاستسقاء. ایک عربی کھڑا ہوا، اس کے یا رسول ہم مر گئے، ہماری کھیتیاں اجڑ گئیں، جانور مر گئے، کچھ نہیں بچا. آپ نے دعا فرمائی، بارش ہو گئی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، یہ دعا ہو گئی. اگلا جمعہ آ گیا، پھر وہ عربی یا کوئی اور کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہمارے گھر گر گئے، رستے بند ہو گئے، بارش تھمنے کو نہیں آ رہی، اور گھٹنوں گھٹنوں تک پانی پانی ہر طرف ہے، مر گئے ہم. آقا علیہ السلام حدیث کے لفظ ہیں، اس کی بات سنی تو مسکرا پڑے، فتبسم، مسکرا ہنس پڑے. ثم قال حوالینا ولا علینا. میں خاص روایت پڑھ رہا ہوں، ایک یہ صحیح بخاری کی کتاب کتاب المناقب، حدیث نمبر 3399 ہے، 3389، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 897. خاص روایت بخاری مسلم کی، ایک پڑھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہوا علینا ولا علینا، اے بادلو ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو. صحابہ کہتے ہیں فنظر تو الی الصحاب، پھر ہم نے بادلوں کو دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹتے چلے گئے اور مدینہ شہر سے ہٹ گئے اور ارد گرد برستے رہے. تصدع حول المدینہ کنو اکلیل، مدینہ سے ہٹ کر ٹکڑے ہو کر برسنے لگے اور تاج کی طرح مدینہ کے اوپر بادل پھوٹ کر دائرہ بن گئے، گول بن گئے. اور ایک حدیث کے لفظ متفق علیہ یہ بھی ہے، اور وہ لفظ ہیں فما جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدہ الی ناحیت من السماء الا تفرجت حتی صارت المدینہ فی مثل الجوبہ. آقا علیہ السلام فرماتے بادلو ہٹ جاؤ، انگلی اٹھا دی. فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے آنکھوں سے دیکھا، میرے آقا انگلی سے آسمان کی طرف جدھر جدھر اشارہ کرتے تھے، یشیر بیدہ الی ناحیت من السماء من السماء، آسمان کی طرف جدھر جدھر اشارہ کرتا تھا، بادل باغ باغ کا ٹکڑے ہو کر ادھر چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ ارد گرد مہینے تک بارش برستی رہی اور مدینے پر بادل لوٹ کے نہ آئے. میرے آقا کا تصرف زمین پر بھی ہے، میرے آقا کا تصرف آسمان پر بھی ہے، میرے آقا کا تصرف دنیا میں بھی ہے، میرے آقا کا تصرف جنت میں بھی ہے، میرے آقا کا تصرف جمادات پر بھی ہے، میرے آقا کا تصرف نباتات پر بھی ہے، میرے آقا کا تصرف بادلوں اور بارشوں پر بھی ہے، اور میرے آقا کا تصرف کنکریوں اور خشک زمینوں پر بھی ہے. یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام، اور یہ آقا کی شان تو اعلان نبوت کے بعد تو بڑی پرانی بات ہو گئی، وہاں تو شانیں بلند ہو گئیں، ہر شے حضور کے دست تصرف میں آ گئی. امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا کی عمر 3 سال تھی، 4 سال تھی، اور میلاد کے بعد ولادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی تھی، حضرت شیمہ روایت کرتی ہیں شیمہ کہ سخت دن تھا، میں لے کے چلی گئی اور دور تک بکریوں کے ریوڑوں کے ساتھ چلے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی، دور کی آئی، کہا بیٹا شیمہ میرے بیٹے محمد کو دور دھوپ میں کہاں لے گئی ہو؟ حضرت شیمہ نے کہا امی جان خدا کی قسم ما وجد اخی حرن رأیت غمامتا تزل علی اذا وقفت واذا سارت حتی انتہا الی ھذا البود. خدا کی قسم اما حلیمہ میرے بھائی محمد پر کوئی گرمی نہیں لگی، یہ 3 سال کا شہزادہ میں نے دیکھا، جب چلتے تھے تو اس کے اوپر بادل ساتھ ساتھ چلتا تھا، جب رکتے تھے بادل رک جاتا تھا، اور دھوپ کی ایک کرن مصطفیٰ پہ نہیں آنے لگی. حضرت حلیمہ نے کہا خدا کی قسم ایسے ہی ہے. حضرت شیمہ نے کہا اماں اللہ کی قسم ایسے ہی ہے. ارے آقا علیہ السلام کے تصرف میں تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے حضور کے میلاد کے وقت سے دے دیا تھا. آخری حدیث سنا کر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی چیز ہے، اور وہ واقعہ یوم حنین کا ہے. قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بیان کیا، یوم حنین میں مسلمان گئے فتح مکہ کے بعد تو بڑی تعداد تھی، 12,000 صحابہ یہ لشکر میں تھے، یا اس کے بعد بڑی تعداد وہ غزوہ تبوک میں تھی جس کا میں نے ذکر کیا، 30,000 تھے. 12,000 مسلمانوں کا لشکر حنین کی جنگ کے لیے گیا، غزوہ حنین کے لیے، مگر کفار کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی. تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. قرآن نے کہا، تو بعض صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا. یہ قرآن نے بیان کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 25 کہ اذ اعجبتکم کثرتکم. بعضوں نے سوچا کہ آج ہماری تعداد 12,000 ہے، آج دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن قرآن نے کہا تمہارا دھیان اپنے عدد کی کثرت کی طرف چلا گیا، تم اس پہ نازاں ہو گئے، اور ایک لمحے کے لیے دھیان حضور کی موجودگی سے ہٹ گیا تھا۔ یہ بشری کمزوریاں ہیں، انسانی بشری کمزوریاں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ کثرت تمہیں نفع نہ دے سکی، اور زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ حنین میں کفار بڑے تیر انداز تھے، بہت بڑی تعداد تھی، انہوں نے اتنے تابڑ توڑ حملے کیے، تابڑ توڑ۔ یہ ان خیالات کا جواب دیا اللہ پاک نے جو بعض جوانوں کے ذہنوں میں آیا تھا کہ آج 12,000 ہمارا عدد ہے، ہم کفار کو جنگ کو جیت لیں گے، ہمیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ ان کا دھیان اپنی کثرت کی طرف گیا ایک لمحے کے لیے، بتقاضائے بشریت مصطفیٰ کے وجود سے ہٹا ہی تھا، اللہ پاک نے انہیں شکست دکھا دی۔ اتنے تیر برسائے کہ پیٹ پھیر کر اکثریت صحابہ کے، جوان صحابہ کے جنگجوؤں کی پیٹ پھیر کر بھاگ اٹھی، پاسا پلٹ گیا، کفار کو فتح ہو گئی، اور صحابہ پیچھے بھاگنے لگے، قدم اکھڑ گئے، سماں بدل گیا۔ جب آقا علیہ السلام اس وقت خاموش رہے تاکہ اپنی کثرت پہ ناز کرنے والے، اپنی جنگی مہارت پہ ناز کرنے والے اور عددی کثرت پہ ناز کرنے والے اپنی مہارت اور کثرت کا انجام دیکھ لیں، اللہ پاک نے بھی انتظار کیا، دیکھ لیں۔ جب سب کچھ ہو گیا، لیکن رب چاہتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے لشکر کو شکست ہو، مصطفیٰ کے صحابہ اور غلاموں کو بلاخر شکست ہو۔ ایک عارضی وقت تھا، ایک عارضی لمحہ تھا، دورانیہ تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی کو بٹھایا اس منظر میں جب مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی، کفار فتح یاب ہو گئے تھے، اس وقت میرے آقا نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، اپنی مٹھ میں مٹی اٹھائی، اس میں کچھ کنکریاں آ گئیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن حبان میں ہے، اور یہ سارا واقعہ پھر آگے تفصیل کے ساتھ دلائل نبوت بحقی میں ہے اور تمام کتب میں آیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ مٹھ میں مٹی اٹھائی اور کنکریاں، اور آقا علیہ السلام نے شاہت الوجوہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا قابض قبضۃ من تراب من الارض ثم استقبل به وجوههم فقال شاہت الوجوہ۔ مٹی اٹھائی، کنکریاں تھیں، اور کفار کی طرف منہ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے پھر گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے، ان کے چہرے کبھی ہو گئے۔ یہ کہہ کر آپ نے کنکریاں ان کی طرف پھیر دی۔ ارے 20-30,000 کافر ہوں لشکری، ایک مٹھ میں کنکریاں چند میرے آقا نے پھینکی۔ حدیث پاک ہے، دلائل بہکی اٹھائیے اور اس کو پڑھیے، عمر بن سفیان الثقفی اور حارث بن بدل النضری کی روایت کو پڑھیے، ان تمام کتب میں آتا ہے حدیث میں آقا نے وہ کنکریاں پھینکی، ایک ایک کنکری اور خاک ایک ایک کافر سپاہی کو چن چن کر دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جا پڑی۔ 20-30,000 کے قریب جو لشکری تھے، کفار تھے، سب کی آنکھوں میں ایک ایک کنکری جا کے لگی، سب کے سروں پر لگی، مٹی نے ایک ایک کافر کو چنا اور ان کی آنکھوں میں جا کے بھر گئی۔ وہ دوڑ نکلے، اور جن کنکریوں کو میرے آقا نے پھینکا تھا وہ پھر وہیں نہیں گر گئیں، کفار دوڑے، جو کنکری جس کو لگی تھی وہ کنکری اس کے پیچھے دوڑنے لگی، اور اس کے گھر پہنچنے تک ہتھوڑوں کی طرح اس کے سر پہ ٹھوکر مارتی گئی کنکری، مٹی اس کی آنکھوں میں پڑتی گئی، ہتھوڑی کی طرح ٹھوکر مارتی گئی۔ وہ کہتے ہیں فما خجل الینا ان کل حجر او شجر فارس یطلبنا وقال ثقفی فعجزت علی فرسی حتی دخلت الطائف، حتیٰ کہ ہم طائف شہر میں گھر چلے گئے، اپنے گھروں میں پہنچ گئے، اور ہمیں گھروں میں پہنچنے تک کنکریاں ہمارا پیچھا کرتی رہی، ہمارے سروں پہ لگتی رہی اور ہماری آنکھوں میں پڑتی رہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یعلا بن عطا روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں قالوا ما بقی منا احد ان لم طلعت عیناه وفمه من التراب وسمعنا سلسلة من السماء كمر الحديد على طست الحديد۔ فرمایا خدا کی قسم، جیسے لوہے کی چادر پر ہتھوڑا مارا جاتا ہے اس طرح کی آوازیں آتی تھیں جب کنکریاں بجتی تھیں، اور ہمیں گھر تک پہنچا کر ایک ایک کنکری پیچھے ہٹی۔ اب مجھے بتاؤ اس کنکری کو آنکھیں کس نے دی؟ ایک ایک کنکری نے ایک ایک کافر کو جو پکڑ لیا اور پہچان لیا اس کنکری کو. شعور کس نے دیا؟ آنکھیں تو بھر گئی. اگر میدان جنگ تک کا معاملہ ہوتا تو بات اور تھی, مگر کافر دوڑ پڑے اور کنکری ان کے پیچھے دوڑتی جا رہی ہے, ان کے سر پہ ٹھوکرے مارتی جا رہی ہے, اور طائف شہر میں داخل ہو کر ان کے گھروں تک کنکری پہنچا کے آئی ہے. اس کنکری کو یہ شعور کس نے دیا؟ اس کنکری کو یہ زندگی کس نے دی؟ اس کنکری کو یہ آنکھیں کس نے دی؟ اس کنکری کو یہ بصارت کس نے دی؟ اور مسلسل سے مارنے, مسلسل مارنے کی طاقت کس نے دی؟ اور ان کے گھروں تک پہنچنے کا احساس کس نے دیا؟ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اس کنکریوں کے مارنے سے شکست ہو گئی, بات بہت آگے کی ہے. تو میرے آقا کے دست مبارک لگ گئے اور آپ کی توجہ ہوئی, کنکریاں زندہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ کے معجزے سے تو مردہ انسان زندہ ہوتے تھے, میرے آقا کے دست مبارک اگر پتھروں کنکریوں کو مس کر گئے تو کنکریاں باشعور زندگی پا گئیں, ان کو آنکھیں مل گئیں, اور گھروں تک ان کے گھروں میں پہنچا کے واپس آ کے دم لیا. کایا پلٹ گئی. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ کوئی شخص نہ اپنی مہارت پہ بھروسہ کرے, نہ اپنی کثرت پہ بھروسہ کرے, نہ اپنے سکل پر بھروسہ کرے, نہ مال و دولت پہ بھروسہ کرے. آج امت مسلمہ جس قدر پریشان اور ذلیل ہو گئی, میں پاکستان کے رہنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں, اور انڈیا کی مسلم امہ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں, اور پوری انسانیت کو پیغام دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, وہ پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت اور رسول بن کے آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آقا سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں. ہم اپنے اوپر بھروسے کر گئے, ہم نے اپنا تعلق آقا کی ذات سے کاٹ دیا, آقا سے عشق و محبت کا تعلق کاٹ دیا, ہم برباد ہو گئے. ہم نے اپنا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا کاٹ دیا, ہم برباد ہو گئے, شکست خوردہ ہو گئے. ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے تعلق کاٹ دیا, ہم خالی خولی محبت کے نعرے لگاتے ہیں مگر ہماری زندگیوں میں عشق مصطفیٰ عمل کی شکل میں نظر نہیں آتا. ہم حضور کی محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر سیرت مصطفیٰ کے رنگ میں ہماری سیرتیں ڈھلتی نظر نہیں آتی. آؤ آج کی میلاد کی رات عہد کرو کہ آج سے اپنی سیرتوں کو میرے مصطفیٰ کی سیرت کے تابع کر دیں گے, اپنی زندگیوں کو حضور کے اسلوب اور طریق کے تابع کر دیں گے, اور حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کا وہ درس لے کر جاؤ جو دلوں میں عشق کی چنگاری بڑھکا دے, آگ لگا دے, اور زندگی کو آقا علیہ السلام کے طرز عمل اور اسلوب حسنہ کے اوپر چلا دے. ظاہر اور باطن میں حضور کی غلامی میں آ جاؤ, حضور کے درس کو اپنا لو. جب اپنا لو گے تو پھر انسان انسان سے محبت کرے گا, مسلمان مسلمان سے محبت کرے گا, ہمسایہ ہمسائے سے محبت کرے گا, غریب امیر سے محبت کرے گا, امیر غریب سے محبت کرے گا, رشتہ دار رشتہ دار سے محبت کرے گا, ہر فرد اپنے معاشرے سے محبت کرے گا. معاشرے سے بے چینی ختم ہو جائے گی, غربت ختم ہو جائے گی, پھر ہم اپنے وسائل غریبوں پہ لگائیں گے, اپنا کھانا دوسرے کے منہ میں ڈالیں گے, لوٹ مار ختم کر دیں, کرپشن ختم کر دیں. اور اگر ہر شخص جس کو اللہ نے وسائل دیے, دولت دی, پیسہ دیا, طاقت دی, اگر وہ اپنی طاقت اور اپنے وسائل خرچ کر کے اگر حضور کی غریب امت کو سنوارے, علم کو پھیلائے, عمل کو پھیلائے, سیرت کو دیکھ کرے, تعلیم عام کرے, غربت کو مٹائے, اور صدقہ اور خیرات اور چیریٹی کے ذریعے ہر طرف اپنے وسائل عام کر دے تاکہ معاشرے میں خوشحالی کا دور ہو, ڈیولپمنٹ کا دور ہو, اکنامک گروتھ کا دور ہو, ہیپینس کا دور ہو, تو اس ہمارے عمل سے اللہ بھی خوش اور آقا علیہ السلام خوش ہوں گے اور امت مسلمہ کی تقدیر بدل جائے گی. میں اختتام پر بنگلور کے تمام بھائیوں کا, منتظمین کا, حیات شریف صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, علامہ حسینی میرے سامنے بیٹھے ہیں, وہ علامہ امان اللہ پٹیل میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور خواجہ خواجگان کانپوری سامنے بیٹھے ہیں, دیگر علماء کرام, مختلف منسٹرز, ہمارے احباب آرگنائزر جنہوں نے یہاں انتظام کیا ہے, تعاون کیا, وہ بیٹھے ہیں, اور پولیس کے افسران ہیں جنہوں نے ان کو اکاموڈیٹ کیا اور تعاون کیا, ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج حضور کا میلاد منایا گیا. اور آج انڈیا میں تو پھر آپ کی وہ بیساکھی یا کون سا جو موسم آ رہا ہے, بہار کی موسم کی ابتدا, آپ کا فیسٹیول آ رہا ہے انڈیا کا جس میں بہار کا موسم شروع ہوتا ہے, غالباً اس کو آپ بیساکھی کہتے ہیں, وہ موسم اور فیسٹیول آپ منانے جا رہے ہیں، اگر مجھے مغالطہ لفظ کا نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیساکھی کا مطلب کیا ہے؟ کہ شدت موسم کی ختم ہو رہی ہے اور بہار کا موسم آ رہا ہے. میں آپ کو بہار کے موسم آنے پر انڈیا والوں مبارکباد دیتا ہوں. آؤ، مصطفیٰ کو بھی اللہ نے بہار کے موسم میں میلاد عطا کیا تھا. آقا ودا ربیع الاول ربیع بہار کو کہتے ہیں. ارے بہار، میری دعا ہے حضور کے صدقے تمام طبقات انسانی کو بہار مل جائے، اور اس بہار کے موسم سے انسانی زندگیوں کو بہار نصیب ہو جائے اور شدتیں ختم ہو جائیں اور امت مسلمہ اور انسانی کائنات کو بہار ملے، ٹھنڈک ملے، پیار ملے، سکون ملے، امن ملے اور خوشحالی ملے. اور اس کے لیے آپ سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان کے تمام احباب اپنا رول پلے کریں پاکستان کے حالات کو بدلنے کے لیے، اس ملک کو خوشحال کرنے کے لیے، اس ملک سے غربت کو دور کرنے کے لیے. یہ پاکستانیوں کے لیے اب خاص میسج دے رہا ہوں، اس ملک کے غریبوں کے منہ میں رزق حلال کا لقمہ دینے کے لیے، علم کو عام کرنے کے لیے، لوٹ مار کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، امانت اور دیانت کا نظام لانے کے لیے. یہ میلاد مصطفیٰ کی رات کل پاکستانی قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ اٹھیں، ظلم کے خلاف اٹھیں، جبر کے خلاف اٹھیں، خیانت اور بددیانتی کے خلاف اٹھیں، کرپشن کے خلاف اٹھیں، غربت اور جہالت کا خاتمہ کریں اور کرپشن کے ہاتھ روکیں اور غریبوں کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں. جن بیٹیوں کے سر کے دوپٹے نہیں ان کو دوپٹے دیں، جو بے گھر ہیں انہیں گھر دلائیں، جو پریشان حال ہیں ان کو خوشیاں دلائیں. اس عظیم پرامن انقلاب کے لیے، جو سبز انقلاب ہے، گرین ریولوشن ہے، نان وائلنٹ ریولوشن ہے، اس انقلاب کے لیے تیاری کرو. غریبوں کا وقت آنے والا ہے، امن کا وقت آنے والا ہے، بہار زندگی کا وقت آنے والا ہے، انسانی حقوق کا وقت آنے والا ہے، علم کا وقت آنے والا ہے. لٹیروں، وڈیروں اور حرام خوروں سے ان کی طاقت کو چھین لو تاکہ پورے خطے میں امن کا دور دورہ ہو اور عدل اور انصاف کا دور دورہ ہو. اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو اور پورے خطے کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ عدل اور انصاف کا رول پوری دنیا میں قائم کر سکیں، اور جہاں جہاں ناانصافی، ظلم اور بربریت اور دہشت گردی اور کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے اقوام اٹھ سکیں. اقوام اٹھیں گے تو آپ کو اپنے حقوق ملیں گے اور اللہ پاک کی مدد بھی نازل ہوگی. اور حضور علیہ السلام کی آج رات میلاد کے صدقے اللہ پاک آپ کو مزید مدد و نصرت اور اپنی معونت سے اور اپنے لطف و کرم سے اور انعام و احسان سے نوازے، اور ہر لمحہ آقا علیہ السلام کی توجہات اور فیوزات ہمارے شامل حال ہوں. میں تحریک منہاج القرآن کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں، تمام کارکنوں کو اور تنظیمات کو انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جشن میلاد پاک آپ کی زندگیوں کا حقیقی جشن بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.